والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين صدق الله العظيم. والذين اور وہ لوگ جو کہ یرمون, لفظ معنی تو وہی ہے پتھر مارنا یا نشانہ بنانا کسی کو, لیکن مراد یہاں ہوگا الزام لگاتے ہیں برائی کا, ازواجہم اپنی بیویوں پر, یا یوں کہیے الزام دیتے ہیں اپنی بیویوں کو. اردو میں عموماً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر فعل متعدی آ رہا ہو تو مفعول کو کے ساتھ, اگرچہ ہر جگہ کو نہیں لگتا اردو میں, لیکن ایسا ورب لائیں کہ کو بنے تو پھر وہ پکی نسب کی نشانی اردو میں ہو جاتی ہے. بیویوں کو الزام دیتے ہیں یا بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر, ازواجہم ولم یکن لہم شہداء اور نہیں ہیں ان کے لیے کوئی گواہ. ولم یکن لہم, لہم لہو شاہدہ, لہو معنی ہوتا ہے اس کے حق میں گواہی دینا, اور شاہدہ علیہ اس کے خلاف گواہی دینا. تو یہاں لہم سے یہ معنی پیدا ہوگا کہ ان کے حق میں, یعنی ان کو اپنے گواہ نہیں ملتے جو ان کے حق میں گواہی دے. شہداء شہید کی جمع ہے. الا انفسهم, مگر خود ان کی اپنی جانیں ہی ہیں گواہ, یعنی وہی شہداء. لم یکن کا فائل تھا الا کے بعد بھی پھر وہی منفی کے ساتھ رفع میں آیا, یعنی اپنے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو. فشہادت احدہم, پس ان میں سے کسی ایک کی گواہی, یہ اب مبتدا بن جائے گا. شہادت احدہم, ان میں سے کسی ایک کی گواہی, یعنی اس قسم کے خاوند, ہم سے مراد ہے وہ خاوند جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں, ان میں سے جو ایک ہوگا یعنی یہ الزام لگانے والا, تو وہ یہ ہوگا. آگے خبر ہے اربع شہادات باللہ ہے, شہادت ان میں سے کسی ایک کی ہوگی, چار شہادتیں اللہ کے ساتھ. اربع خبر رفع میں, شہادات تمیز باللہ ہے اللہ کے ساتھ, یعنی پھر یہاں معنی ہوگا قسم اللہ کے نام کی, یعنی وہ یہ کہے کہ میں اقسم باللہ ہے, باللہ گویا کہ قسم کے لیے آیا ہے, ویسے بھی بے قسم کے لیے آتا ہے, واو بھی قسم کی ہوتی ہے بے بھی, اور اللہ کے لیے تے بھی قسم کی ہوتی ہے. شہادات باللہ ہے اللہ کے ساتھ گواہی, یعنی اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر گواہی. یہ وہ کہے کہ انہو لمن الصادقین, اب یہ انا اس لیے آیا ہے کہ یعنی وہ یقول, وہ یہ کہے گا, اور اس لیے درمیان میں انا آیا ہے, تو چار دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. قالا کے ساتھ درمیان میں انا نہیں آتا, انا آتا ہے, اور یہاں شہادت بمعنی قالا ہے, یعنی یشہدو یا یقولو کے معنوں میں یہ آ گیا ہے. تو چار شہادتیں تو یہ ہوئی قسم کھا کے, اس کے پھر فقہ وغیرہ میں پروسیجر لکھا ہوتا ہے کہ چار دفعہ یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچوں میں سے ہوں, پھر چار, تین دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, پھر چوتھی, جیسے اوتھ ٹیکنگ وغیرہ میں ہوتا ہے نا, ایک مقرر ٹیکسٹ پڑھایا جاتا ہے, اس طرح سے پھر وہ اس کی ایک عبارت کتب فقہ میں ہوتی ہے کہ یوں کہے, قانون کا یہ تقاضا ہوتا ہے یوں کہے. میں ایک گواہی میں پیش ہوا عدالت میں ایک دفعہ سول جج کے پاس, تو جیسے قانون کے والوں کی عادت ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی آپ قسم کھائیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے, یہ عدالت کا پروسیجر تو ہوتا ہے, پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کہ ممکن ہے عیسائی ہو یا کچھ,
اس کے باوجود
بولتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں یہ شیر ہوں منشرت پوری کا واقعہ, کہ کسی عدالت میں پیش ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا قسم کھا کے آپ سچ کہتے ہیں, انہوں نے کہا تو عدالتوں میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, ہاں حیرت سے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت میں جھوٹ بولا جائے, جھوٹی گواہی دی جائے. تو جج نے کہا نا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ قسم کھا کے کہیں کہ آپ سچ کہیں گے, میں نے کہا بالکل جی. اس نے کہا نہیں جناب یوں نہیں, آپ یہ لفظ بولیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. تو اس طرح سے اس کا پھر ایک فارمولا سا بن جاتا ہے. والخامسہ, تو اور پانچویں, یہ جو یعنی یہ پھر مبتدا ہوگا اس کا, بلکہ اس پر عطف کر لیں شہادت احدہم اربع, اور اربع پر عطف کر لیں خبر پر والخامسہ, تو اور پانچویں یعنی قسم, یعنی یہاں خامسہ مؤنث اس لیے آیا ہے وہاں تو اربع آیا نا شہادات شہادت مؤنث تھا تو اربع معدد آ گیا مذکر. اب خامسہ اسی شہادت کے لیے ہے, پانچویں شہادت جو کہ ہم پانچویں قسم کہیں گے تو وہ شہادت, یعنی وہ شہادت الخامسہ, تو کیونکہ شروع میں آیا نا فشہادت و آدم, یا معنی ہوگا وہ شہادت الخامسہ, تو پانچویں شہادت یا قسم یہ ہوگی کہ انا. اب یہاں کیونکہ یقول وہ نہیں ہے تو انا آ گیا ہے, والخامسہ تو انا کہ یہ اس کی خبر ایک طرح سے بڑھ رہی ہے. پانچویں ہوگی یہ کہ ان لعنت اللہ علیہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر, ان کان من الکاذبین, اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے. تو اس طرح سے یہ ایک پروسیجر بڑھتا کہ چار دفعہ وہ کہے کہ میں سچا ہوں, پانچویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت. اب یہ اس کی قسم ہو گئی, پانچ قسمیں. ہاں بے اشہد باللہ ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں, آگے پھر انا آئے گا یا کچھ وہ تو اور ہوگا. تو ویدرا انہ العذاب, اب اس کی گواہی تو ہوگی, اس کے بعد عورت کو سزا ہونی چاہیے. قرآن کریم بتاتا ہے ویدرا انہا العذاب, اور ہٹا دے گا اس عورت سے عذاب کو. درا یدرا او ہٹا دینا, یدرا نہیں آیا کہ یدرا انہا العذاب ہو کہ اس عورت سے عذاب ہٹا لیا جائے گا, نہیں. یدرا او انہل عذاب, دارا ان کا معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز ہٹا لینا, یہ پہلے آیا ہے وہ یدرعون بالسیئۃ الحسنۃ, شاید طرح سے ہٹا دے گا اس سے عذاب کو. اچھا یدرع کا فائل اگر فکرا ہے ان تشہد اربع شہادات باللہ, کہ وہ عورت گواہی دے, تشہد مؤنث کا صیغہ ہے, اربع اس کا مفعول آیا ہے, زبر نصب کی ہے, کہ وہ چار گواہیاں اللہ کی قسم والی کھائے. باللہ کا یہ ترجمہ کر لیں اللہ کی قسم والی, کہ انہو لمن الکاذبین, کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے. ہو کی ضمیر خاوند کے لیے ہوگی نا. اب عورت چار دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ جھوٹا وغیرہ, چار دفعہ. والخامسہ, یہ خامسہ اس لیے ہے کہ ان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے تو نہیں, یہ وتقولو مرتن خامسہ کے معنی آ جائیں گے یدرو انہ العذاب انتش, ہاں یہ اربع پر ہے, تشہد اربع شہادات باللہ, گواہی کا دے چار, وتشہد الخامسہ تھا, اور پانچویں جو کہے کہ ان غضب اللہ علیہا, کہ اس پر یعنی خود عورت پر, علیہا خدا کا غضب ہو, ان کان من الصادقین, اگر خاوند سچوں میں سے ہو. اچھا اب اس میں عورت کے لیے کہ اگر وہ جھوٹی یا سچی ہے کہ نہیں آیا, وہ معنی تو وہی بنتا ہے کہ خاوند اگر سچا ہو تو یہ, جھوٹا ہو تو یہ, اس میں اس کا جھوٹا ہونا ہے, اس کا سچا ہونا ہے, تو الزام وہ لگا رہا ہے نا اسی کے سچے جھوٹے ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس پروسیجر کو ہماری فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں لعان, لعان, کہ اگر خاوند بیوی پر یہ الزام لگائے تو پھر وہ عدالت میں جائیں گے. اور یہ پروسیجر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا, ایک شخص تھے شاید عاصم بن ہلال یا کچھ ان کا نام ہے, تو وہ قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس دیکھا, بلکہ ایسی حالت میں دیکھا جو ان کو اپنا, ان کا شاید چچا کا بھائی تھا یا کچھ, پھر وہ یہ بات ہوئی. اور بھی واقعات ہیں کہ وہ اوپر والی آیت آئی نا کہ چار گواہ لاؤ, تو شاید ایک دو واقعات ہیں کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اگر ایک آدمی بیوی کے پاس ایسی حالت دیکھتا ہے تو وہ تو پکا گواہ ہو جاتا ہے, اب وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے تو وہ برداشت ہی نہیں کرے گا, اور وہ دیکھے کہ وہ اس حالت میں اور جائے چار گواہ ڈھونڈنے تو اتنی دیر میں تو وہ آدمی چلا جائے گا. پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو ایک عورت کے ہاتھ میں یہ ہوا بھی تھا, اور اس نے پھر لعان کیا تھا, اور جب چار قسمیں کھا چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ دیکھ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب ہلکا ہے, سمجھ جا. تھوڑی دیر تو وہ ذرا چھٹکی, پھر کہنے لگی نہیں میں اپنے خاندان کی عزت برباد نہیں کروں گی, اس نے پانچویں قسم دکھا لی. بعد میں کیا ہوا یہ کچھ وہ, بہرحال اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ الگ کر دیا جاتا ہے ان کو کہ اب یہ میاں بیوی کے ایسی ایسے نہیں رہ سکیں گے, پھر جو خدا کسی کا بندوبست کر دے کر دے, یہ ہے اس کا فقہی ایک پہلو. پھر اس میں فقہا نے عجیب مسئلے نکالے، کیا وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں یا کچھ، تو وہ تفصیل آتا ہے کہ یہ جو لعان سے طلاق واقع ہوگی یا اسے خلع کہیں گے یا کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ تو قانونی بحثیں ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہو تو لعان ہوگا، لعان کہ میں نے باہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، لعن یلعن سے مصدر ہے نا، اس کے بعد ان کو الگ کر دیا جائے گا اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیا جائے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ جو ویدر عنہ العذاب ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اگر عورت اپنے قسمیں نہیں کھاتی تو پھر وہ مجرم گنی جائے گی، ہاں پھر تو سزا ہوگی. تو عذاب سے مراد وہ زنا کی سزا ہی ہے نا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر ایسا نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت. اب یہ جو لو آیا اس کا جواب معذوف ہے، کوئی نہیں ہے. آگے ہے وہ ان اللہ تواب حکیم، اور یہ بات کہ انا درمیان میں آ گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تو تواب اور حکیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا اور دانا ہے. تو یعنی یہ اس کا کچھ اس قسم کی انڈرسٹوڈ عبارت ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم کو جلدی سزا دیتا، تم کو فضیحت کرتا وغیرہ، لیکن ایسا نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب و حکیم ہے. ان الذین جاؤوا بالعفق، بے شک وہ لوگ جو کہ عفق لائے، جنہوں نے عفق والے واقعے کے جو ذمہ دار ہوئے، عفق کے لفظی معنی ہوتے ہیں بہتان تراشی، بہت بڑا بہتان کسی پر باندھنا. ویسے بہتان بھی عربی لفظ ہے، لیکن عفق کے معنی بہت بڑا بہتان کا ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ عفق یہ ہوتا ہے کہ بس جو بات سنی آگے پھیلا دی تحقیق کے بغیر، اور اس میں خصوصاً جھوٹ پر وہ اپلائی کرتا ہے. ہاں یعنی ایک ہوتا ہے غیبت، یہ بھی زبان کی برائی ہے، پیٹھ پیچھے برا کہنا. ایک ہے لمز، لا تلمزو انفسکم، وہ عیب چینی کے معنوں میں آتا ہے. ایک ہے بہتان، کہ وہ سننے والا حیران ہی رہ جائے ایسا جھوٹ کھڑا جائے، اس میں وہ عیب نہ ہو اس پہ لگایا جائے. مانا تو اس کب کبھی تہمت ہی کیا ہمارے مترجمین نے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے معنوں میں یہ بات بھی تھی کہ جو سنی اور آگے پھیلا دی بغیر تحقیق کے، یہ بھی عفق میں شامل ہوتا ہے. تو عصبت منکم، یہ ان الذین جاؤ بالعفق، یہ سارا بنتا ہے انہ کا اسم، یعنی الذین جاؤ بالعفق یہ ہو گیا انہ کا اسم، اور خبر ہے عصبت، وہ ہے ایک گروہ تم میں سے. عصبہ مضبوط گروہ کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں چار سے اوپر ہوں اور کم از کم، تو تب عصبہ کہا جائے گا. اللہ عالم اس کی اس طرح کی تعریف بھی کی گئی ہے. تو عین سواد بے لفظی معنی تو اس کا لپیٹنا اور باندھنا، پٹی وغیرہ باندھنے کو بھی یہی کہتے ہیں. تعصب کا لفظ اسی سے نکلا ہے، اس میں مضبوطی کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اعصاب، اعصاب جو اردو کا لفظ ہے، اور عصبہ پتہ نہیں شاید دس سے نیچے کبھی ہو، نہیں میرے خیال میں اوپر کی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم چار کا شاید کہیں پڑا ہے کہ ایک خاص تعداد ہے چار کم از کم ہو، تو اس کو پھر وہ عصبہ کہتے ہیں. تو وہ ایک تم میں سے جماعت ہے، بہرحال بہت بڑی تعداد کو نہیں کہتے. ویسے عصبہ کا معنی مضبوط جماعت کا بھی ہوتا ہے، سورج یوسف میں آیا تھا مسئلہ ان اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، کہ ہم جماعت ہیں، وہ دس بارہ کی جماعت تھی، گنتی کا اس میں نہیں ہے، وہاں مضبوطی کا ہے کہ ہم تکڑے آدمی ہیں. تو یہاں عصبہ کے معنی ایک جماعت کے ہی ہوں گے جن میں باہم کوئی تعصب یا کوئی باہم ملانے والی چیز ہے، چاہے وہ نفاق ہے یا کچھ ہے. پھر اسی طرح سے عصبہ میں معنی جماعت میں قارون کے ضمن میں بھی آئے گا، لتنو عصبہ، عصبہ کے معنی جماعت کے بنتے ہیں اصل کا. تو وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، من کم. اب یہ دیکھیں، حالانکہ منافقین تھے لیکن قرآن نے من کم کہا ہے کیونکہ ظاہراً مسلمان تھے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ خالص پکے مسلمان بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے، یہ حضرت عائشہ والے واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. بس وہی بات کہ ادھر سے سنی آگے پھیلا دی، سنا یار وہ کیا کہہ رہے ہیں، چل آگے چلا دیا، اس طرح سے چلا دی تھی. بعد میں جب یہ برات ہوئی حضرت عائشہ کا، وہ واقعہ غزوہ بن المصطلق میں رہ گئی تھی پیچھے، تو باتیں لوگوں نے بنائی کہ یہ تو اونٹ والے کے ساتھ آئی ہے، یہ ہے وہ. تو پھر جب وہ آیتیں آئیں جیسے کہ برات کی آیتیں اس میں آگے بیان ہوئی، भाई एकदम अफवाह फैलाने वाले क्या फैला लेते हैं। और वो वाक्य भी ऐसा था ना कि वो पीछे रह गई थी, वो सफवान बिन मुअत्तल उनको लाए थे ऊंट पे बिठा के, तो उन्होंने कहा देखो जी वो पीछे रह गए। नबी की बीवी आप ये ना समझे ना कि ये बरेलवी वाले नबी ना समझे ना, कुरान को पढ़ने से मालूम होता है कि ये जिसने लाया ये उसकी खुद तसनीफ है, वो अपने ह्यूमन पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहा बिल्कुल। कोई इस किताब को पढ़े, ये तो बरेलवियों ने देवता बनाना शुरू कर दिया ना, और देवता भी क्या बनाते हैं, मैं तो अब सच्ची बात यह कि इस पे पहुंचोगे नबी को देवता बना के दरअसल अपने बाप दादा को देवता बनाते हैं, और बात कोई नहीं है, सारी चीज इस पे आती है। तो वो दुश्मन थे, साथ काम कर रहे थे, और मजे की बात यह है कि यही अब्दुल्ला इब्ने उबई उधर भी था, और हालांकि ओहद में ये 300 आदमी लेके अलग हो गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये तो नहीं कहा कि इन 300 आदमियों के साथ अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। वो फिर जब जंग होती थी तो सोचते थे कि अब तो कुछ हाथ आएगा तो साथ शामिल हो जाते थे, कोई बाकायदा फौज तो थी नहीं, जब तैयारी होती थी तो साथ जो चल पड़ते थे चल पड़ते थे, और जो साथ चल पड़ते थे उनमें कुछ वो भी होते थे जिनको सिर भी होता था कुछ माल हाथ आ जाएगा, और उसके खिलाफ दीन की उन्हें कोई गरज नहीं थी। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस होता रहा, नबी तंग होते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खासी बातें होती रही, यहां तक कि 9 में तबूक के मौके बाद जो है फिर इस्लाम को पूरा गलबा हो गया, तो अब इनके दब गए तो इनके लीडरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपोज करके निकाला, यूं भी हुआ। फिर जिसके अंदर थी वो फिर इस्लाम के गलबे में दब गया, उसकी औलाद उसी तरह से ही रही, ठीक रही, मुसलमान हो गई कम अज कम, वो जैसा भी था। तो ये इन लोगों ने वो बात की थी और बना ली थी कि भाई झीठ हुआ क्या, आखिर वो पीछे क्यों रह गई। किस्सा तो यही है कि वो कहती है कि मेरा हार गिर गया था ये जिस तरह से हुआ, और ये कि वो पता ही नहीं चला जी कजावे का, अच्छा ये भी हो सकता है कि कजावे का पता ना चला गफलत में उन्होंने, क्योंकि ऊंट चलते थे सवेरे पिछली रात अजान से पहले पहले, ताकि कुछ धूप से पहले फासला तय किया जाए, इसलिए उस वक्त अंधेरा होगा, तो कजावा उठा के ऊंट पे रखना था, वो हल्की फुल्की होंगी उस वक्त, तो उन्हें नहीं एहसास हुआ ऐसा होता। ये तो चाहिए ज़ैनब बिन्त जहश की बहन थी हमना, और एक इधर ही वाक्य आएगा मिस्ता अबू मिस्ता या मिस्ता कहलाते हैं वो, अच्छा बद्री साहब भी है, बस वो भी इधर से बात सुनी, और ये चलता था ना मुनाफिक, तो जाहिर क्या पता है कि ये मुनाफिक है या नहीं है, मुसलमान तो वो हो चुके थे। तो फिर जब ये आयतें आई और इनको सजा दी गई बाकायदा कि ये 80-80 जो कोड़े हैं वो इस तरह के कोड़े नहीं थे जो मार्शल ला के हैं, सजा ही देनी होती थी चाहे 80 छड़ियां ही समझ लीजिए, दी गई बाकायदा सजा, लेकिन सिर्फ मुखलिस मुसलमानों को, जो मुनाफिक थे उनको छेड़ा ही नहीं गया कि इन्हें सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये अजीब बात तो ये थी, उस वक्त हिकमत के खिलाफ था, चलता रहा मामला ओहद से 3 से लेकर 6 साल तो मुनाफिकों ने तंग किया ना। मैं तो किसी किसी वक्त ये सोचता हूँ कि अगर इस्लाम के तरतीब उरूज की ये है कि फिर एक पहले सीधा कुफर और इस्लाम के दरमियान मुकाबला, फिर एक मुनाफकत का दरमियान में उनसर, फिर शायद गलबा, अगर कुछ कहा नहीं जा सकता तो फिर पाकिस्तान में पहले हिंदू और मुसलमानों का सीधा मुकाबला था, अब 40 साल से मुनाफकत का दौर है। खुदा जाने ये मुनाफकत कहीं जलील हो और कोई मुखलिस आदमी आए आखिर पे, जब ये मुनाफकत का दौर खत्म होगा तो गलबा आएगा। इस वक्त तो वही हालत है जो हुजूर का नाक में दम मुनाफकों ने कर रखा था। नहीं अब एक तहरीक देखिए, जितनी करप्शन है उतना अब करप्शन के खिलाफ जितनी अब एक बेचैनी और इज़्तिराब और नफरत का इजहार खुलम खुला होने लगा, पहले नहीं था, ज्यादा हुई है तो ये भी साथ हो रहा है, उसके नतीजे निकलते हैं। कल करप्शन
के मामले साजिकीन को सजा दी गई और उनको छड़ाना गया, तो एक्सपोजर से एतबार भी तो हो गया।
चलिए ये भी सूरत थी, क्योंकि उनको तो नहीं कहा गया, बहरहाल मोमिनों को दी गई। कल मैं सोने के बारे में पढ़ रहा था, अंग्रेजी वाले ने एक लफ्ज बड़ा अजीब लिखा था, वो एक एटलस है दुनिया के ट्रेजर्स हंट वगैरह, और कहां कहां दुनिया में सोना दबा पड़ा है समुद्रों में और क्या, तो उसने लिखा था गोल्ड के बारे में द इनकरप्टेबल करप्टर, वो खुद इनकरप्टेबल है, कभी खराब नहीं होता, मिट्टी में दबा रहा है 100 साल उसमें कोई बिगाड़ नहीं पैदा होता, लेकिन वो करप्टर सबसे बड़ा है। इन الذين جاءوا بالافك عصبة منكم, वो लोग जो इफ्क को ले आए हैं यानी इस झूठ को जो ले आए हैं वो तुम में से ही एक जमात है, ला تحسبوه شرا لكم, تم اس کو اپنے لیے برائی نہ سمجھو. ہو کی ضمیر عفق کے لیے ہے, اس عفق کو اپنے لیے تم برائی نہ سمجھو. بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہتری ہے. اب یہ بہتری کیوں تھی اور برائی کیوں تھی, یہ تفسیر والوں نے اس کے مختلف لغات بیان کی ہیں, اس میں بعض فوائد بھی حاصل ہوئے اس سے بھی. لکل امرئ منہم, ہر اس آدمی کے لیے اس میں سے ہے. لکل منے لے منے ہے, اس کا یعنی ہے. کل امرئ منہم, دیکھیے یہ امرؤن جب جر میں آئے گا تو حمزہ ان کے نیچے چونکہ دو زیرے آنی تھی اس لیے وہ حمزہ پھر یہ پہ لکھا جاتا ہے. امرؤن ہو تو پھر وہ واو پہ لکھا جاتا ہے, یہ حمزہ اور دو پیش دیے جاتے ہیں. امرؤن جیسے مرؤن آپ کہتے ہیں, تو لکل امرئ ان, ہر آدمی کے لیے, منہم جو ان میں سے ہے, ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے, یعنی جو اف افت لائے, جا او کا جو فائل ضمیر ہے یہ ہم اس کے لیے آ رہی ہے. مقتصبہ وہ ہے جو کہ, ما وہ ہے جو کہ, اقتصبہ جو کہ اس نے کمایا, من الاسم گناہ میں سے, یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے جتنا اس نے گناہ کمایا اس واقعہ میں اتنا ہی ہے, زیادہ کیا تو, چھوٹا کیا تو, تھوڑا حصہ یا زیادہ. والذی تولا کبرہ منہم, اور وہ آدمی جس نے کہ تولا یا تولا دوستی کرنا, مالک ہونا, متولی ہونا, اس طرح سے حصے کا مالک ہونا, یہ معنی بھی بن سکتا ہے تولا یا تولا. یہاں دوستی کرنا مراد نہیں ہے, مالک ہوا یعنی وہ قبضے میں لایا ایک طرح سے. کبرہ اس کے بڑے حصے کو, کبر کا ایک معنی تو یہی بنتا ہے یہاں, اور مفسرین اور مترجمین نے اکثر یہی کیا ہے, کبر میں نے یعنی بڑا حصہ, کبر کے معنی تکبر کے بھی ہوتے ہیں. اور وہ کیا جائے تو شاید یہ بن جائے ترجمہ, لیکن دیکھا نہیں کہ وہ آدمی جو اپنی اکڑ کا مالک بنا, یعنی اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا, لیکن بظاہر اس میں یہ کوئی ایسا ہوا بھی نہیں, تکبر والی بات ایک بری بات پھیلانی تھی, اس لیے کبر کا معنی یہاں نصیب ان کبیر ان کا کیا گیا ہے, بڑا حصہ. اور ہو کی مراد پھر عفق کے لیے جاتی ہے اس طرح سے, آدمی کے لیے نہیں, یعنی جس نے اس عفق کا بیشتر حصہ اپنے ذمے لیا, یوں کہہ لیں تولا, وہ متولی بنا اس کا, اس کے بڑے حصے کا متولی بنا, مالک بنا, اس کو اپنے ذمے لیا, یا شاہ صاحب نے سر انجام دیا کر کیا, اسی لیے ترجمہ, یہ بھی ایک طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے. اردو والوں نے تولا کا کیا کیا ہے, لفظی معنی تو وہی تولی سے ہی ہے, جب یعنی اصل معنی تو ہے یعنی مالک بن بیٹھا یا اس کا انتظام اپنے ذمے لیا, یوں تولا کا معنی یہاں یہی لگے گا, محبت کی حوالہ نہیں ہے. تو جس نے اس کے ایک بڑے حصے کا ذمہ لیا, اپنے ذمے لے لیا, منہم ان میں سے یعنی آفقین میں سے, وہ جو عفق والے تھے, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا. یہ کون تھا جس نے اس میں, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا بڑا رول جس نے ادا کیا, بڑا کردار جس کا اس میں تھا, وہ مانا ہے تولا کبرہو کا, مین کردار جس کا تھا, مین کریکٹر جو تھا, اس کے لیے عذاب ہے. یہ تفسیروں میں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ اس کی طرف ہے. بہرحال یعنی افواہ تو بہت پھیل گئی تھی, مسلمان اس سے اندازہ کریں کہ مدینے کی اچھی خاصی مخلص مسلمان آبادی اس میں انوالو باز لوگ ہو گئے تھے, لیکن یہ کہ اس کو ذرا بڑا موقع ملا تھا تو اشارہ اس کی طرف ہے. سیاست کا برا ہو, کہتے ہیں کہ جب پھر یہ بنو امیہ اور یہ شیعان علی کا اور یہ جھگڑا ہوا اور پھر بنو امیہ غالب ہوئے, تو عبد الملک کے کسی کتاب میں پڑھا ہے, عبد الملک نے ایک دفعہ کسی تابعی کو کہا تھا کہ وہ کروانا یہ ثابت چاہتا تھا کہ ولدی تولہ کے برا اس مراد علی مراد ہے ساتھ میں, کیونکہ علی نے الزام لگایا تھا عائشہ پر, بعد میں چونکہ علی اور عائشہ میں ہوئی نا وہ گڑبڑ, تو اس کو ہوا دینے کے لیے علی کے لیے امویوں نے یہ کوشش بھی بات کی تھی, لیکن اس نے مانا نہیں, اس نے کہا میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ بھئی یہ, یعنی چونکہ اشارہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں مبہمات, مبہمات ہے قرآن, یعنی قرآن میں آتا ہے جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا, اب جس نے سے کوئی پرٹیکولر شخص تو نہیں لیا گیا مراد, تو وہ کون تھا, اس قوم کے جواب میں جناب الحمد سے لے کر ون ناس تک جہاں جہاں اللہ زینا اور اللہ زی اور من آیا نا, لوگوں نے اس کے لیے ایک شخص متعین کیا, اور اس کے دو جلدوں میں وہ کراچی سے دو جلدوں میں تو کم از کم کتاب چھپے گی. عبد الجواد نے مبہمات القرآن پہ جمع کی ہے, مستقل کتابیں لکھے گی. یعنی یہ بھی ایک بیماری کی ہے, اس میں بعض دفعہ تو غلط جواب بھی ہے کہ خواہ مخواہ ہی ممکن ہے کوئی مثال ہی بیان ہوئی ہو, کما صلی اللہ استوقد نارا اور اس طرح سے, لیکن ہر ایک جگہ کہا کہ جی مراد فلا آدمی تھا, مراد یہ آدمی تھا, مراد وہ جماعت تھی. تو مبہمات کو متعین کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ بعض تاریخی واقعات ہیں اس میں تو اللہ جی کے ساتھ جو ذکر ہو رہا ہے کسی آدمی یا کسی پارٹی کا ذکر ہے نا, تو وہ پھر عموم میں لے گئے تو خواہ مخواہ بات اور بن گئی. اور علم کی خدمت یہ ہو گئی کہ قرآن کے اللہ جی اور من ضمیریں جتنی تھی سب پہ بحث کر ڈالی, اس حیثیت سے تفسیر لکھ دی. تو عبداللہ ابن ابی ہی یہاں یعنی مراد لیا گیا ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. واقعہ جو ہے وہی حضرت عائشہ والا ہے. میں ایک شیعہ تفسیر پڑھ رہا تھا, آقا معظم ایرانی کی ہے, اس میں حاشیہ ہے, بہت مفصل تفسیر تو نہیں, لیکن واقعہ بالکل صحیح جس طرح سے حضرت عائشہ کی زبانی جو روایت ہمارے ہاں آئی ہے وہی اس نے ہو بہو نقل کی ہے, صرف یہ اگر رضی اللہ عنہ وغیرہ نہیں لکھا, اور باقی جو ہے سارا واقعہ اس میں کوئی ایسی بات وہاں حضرت عائشہ کے خلاف انہوں نے نہیں لکھی ہے بالکل. اس کے بعد ہے لولا سمعتموہ, ایسا کیوں نہ ہوا لولا اس سمعتموہ جب تم نے اس کو سنا. سمعتموہ واو آپ جانتے ہیں مخاطب کے بعد ضمیر ہو تو آتی ہے, اور ہو کی ضمیر اسی اف کے لیے جاتی ہے, یعنی یہ بات جب تم نے سنی تو ظن المؤمنون. اب دیکھیے لما ظننتم نہیں کہا, لولا اس سمعتموہ, یہاں لولا کا ترجمہ ہوگا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا, تو ظن المؤمنون والمؤمنات, تو کیوں نہ گمان کیا مومنوں اور مردوں اور عورتوں نے. اس لولا کی وجہ سے یہ جواب ہم کریں گے, ورنہ ماضی کا صیغہ ہے. کیوں نہ گمان کیا مومن مردوں اور عورتوں نے بے انفسہم خیرن, اپنی جانوں کے بارے میں بھلائی, ظن بہی خیرن, اس نے اس کے بارے میں نیکی کا گمان کیا. جیسے کہیں ظن ہو خیرن, اس کو اچھا سمجھا, دو مفول آتے ہیں, تو ظن بہی خیرن, تو کیوں نہ انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں اچھا ظن کیا, یوں کہہ لیں. اور انفسہم سے مراد یہ بھی ہے کہ جو ان کے مسلمانوں کی جماعت ہے ان کی برائی کو کیوں لے لیا, کیوں نہیں یہ سمجھا کہ وہ نیک لوگ ہیں. اسی سے حدیث میں آتا ہے نا ظن المومنین خیرہ, اور وہ واقعی اسلامی معاشرے میں تو ہے کہ تم ہر ایک کو نیک ہی سمجھو جب تک کہ برائی ثابت نہ ہو. تو کیوں نہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کرنے کا, ہم جس طرح کے ہیں یہ فوراً کیوں بلیو کر لیا. انفسہم سے مراد اپنی جماعت کی طرف ہی ہوگا, جو بات کرنے والے ہیں وہ نہیں مراد. وقالوا ھذا افک مبین, اور انہوں نے یوں کیوں نہ کہا, یہ تو صریح بہتان ہے. افک میں نے بہتان, اور یہ افق یا فکو کا ایک معنی ہوتا ہے نا, اصل پڑا ہے آپ نے کسی کو اپنی رائے سے ہٹا دینا, تو اس سے پھر یہ افک نکلا ہے کہ ایسی باتیں پھیلانا جو جھوٹ ہو اور بس ادھر سنی آگے چلا دی, ایک طرح کے رائے پر اثر انداز ہونے والی شاید چونکہ یہ بات ہے اس لیے اس کو بھی افک آ گیا ہے, اور تومت کے معنوں میں یا افطرا کے معنوں میں آئے گا. اور انہوں نے کیوں نہ یہ کہا, لو لا کی وجہ سے قالو کا ترجمہ یہ ہوگا, اور یوں کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء, کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ لاتے اس پر چار گواہ, یا کیوں نہ لائے وہ, یا او بے لائے, اس سے مراد ہے وہ جھوٹ گھڑنے اور پھیلانے والے, ان کے لیے ضمیر ہے. علیہ اس بات پر, اس واقعہ پر, یعنی اس کے خلاف مراد ہے جن پر یہ کیا گیا ہے, شہداء چار گواہ, یعنی جن کے خلاف جھوٹ بنا رہے ہیں ان کے خلاف چار گواہ تو لاتے, اپنے لیے نہیں. اپنے لیے تو یہ ہونا کہ میرے حق میں گواہی دے, یہ تو کسی پر الزام ہے, تو اس الزام کو ثابت کرنے والے اس کے خلاف یعنی گواہ ہوں گے, اس لیے علیہ کا لفظ آیا ہے. فإذ لم یأتوا بالشہداء, پھر جب کہ وہ گواہی نہ لا سکے, لم یأتوا نہ لائے کیونکہ آگے بے آ رہا ہے, فأولئک عند اللہ ہم الکاذبون, پس وہی لوگ اللہ کے ہاں وہی جھوٹے ہیں. یہ چار کی پہلے بھی گواہی آئی ہے, اور فاستشهدوا علینا اربعۃ منکم سورۃ النساء میں ہی آیا تھا. تو یہ چار گواہوں سے کسی کی برائی ظاہر کرنا, واضح کرنا, یہ قرآن کا اس کا مستقل فقہ ایک مسئلہ بھی ہے اس کے ثبوت کا, کہ دوسرے کم گواہوں سے ہو جاتے ہیں لیکن اس فعل زنا میں چار گواہ یعنی چاہیے. اس میں حکمتیں کیا ہیں, وجہ کیا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جب وہ گواہی نہیں چار پیش کر سکے تو وہ قانونی طور پر تو یوں بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ اس پہ چار گواہ لاتے, یوں ہی بات بنا لی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا, یہاں ولولا ایسا نہ ہوا کہ معنوں میں نہیں ہے, یہ عبارت سے پتہ چل جاتا ہے, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت, ورحمتہ فی الدنیا والآخرت, دنیا اور آخرت میں. آگے جواب ہے اس لولا کا, وہ لولا جو ایسا کیوں نہ ہوا کہ, اس کے پھر جواب میں اس طرح سے نہیں آتا لا کے معنوں میں, ویسا کیوں نہ ہوا کے بعد ایک فعل بیان ہو جاتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرت, اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں, لمسکم, تو تم کو آ چھوتی, یعنی آپ پکڑتا, آ لگتا, فی ما افضتم فیہ عذاب عظیم, عذاب عظیم ہے لمس کا فاعل, یعنی لمسکم عذاب عظیم فی ما افضتم فیہ, تم کو عذاب عظیم آ پکڑتا یا چھوٹا اس چیز کے بارے میں, فی ما اس چیز کے بارے میں, جو کہ ما جو کہ, افضتم فیہ تم جس میں گھسی گئے تھے. افاض یفیدو کا لفظ افاظت کا معنی تو ہوتا ہے امنٹ پڑنا کسی چیز پر, جیسے وہ آیا تھا ثم افیض من افاظ الناس, پھر اس سے بہت دلچسپی باتوں میں لینے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے, یعنی سب ہی اس میں انوالو ہو گئے, کہ میں نے یہاں انوالو ہونے کا ہے. افاظ تم فیے, شاہ صاحب نے تو کیا تم اس کی باتیں کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے. افاظ یفیدو کا لفظ میں نے باتیں کرنا نہیں ہوتا ویسے, لیکن باتوں میں لگ جانے کا معنی بن جاتا ہے اس میں. اردو والوں نے کیا کیا افادہ کا لفظی ترجمہ تو وہی ہے, اس کسی چیز میں ایک دم سب کا لگ جانا. شروع کیا تو نہیں, چرچا جو ہے نا یہ اس لحاظ سے کہ وہ سب کا انوالو ہونا ایک دم شامل ہو جاتا ہے, اس لحاظ سے چرچا کا لفظ اچھا کیا ہے. شاہ صاحب نے گفتگو شنود کیا, لیکن گفتگو شنید سے وہ میں نے شاید فارسی میں تو ہو, یہ تو خیر مفہوم ہوا نا, ملوث ہو گئے. اچھا ایک بات ٹھیک ہے, ملوث ہونا کر لیں, لیکن یہ چرچا والے میں جو وہ اس کا ہے نا ایک دم بہت سے لوگوں کا کسی چیز میں لگ جانا, افادہ میں وہ بنیادی معنی ہے, وہ چرچا میں زیادہ پایا جاتا ہے, ملوث ہونے میں بھی نہیں پایا جاتا. اس سے تو نہیں اس کا ترجمہ ہوتا, وہ تو خادہ یقود ہوتا. افادہ یفید و فے یہ دال ہی اس کا مادہ ہے, اور اس کا معنی امڈ آنا بہت سے لوگوں کا کسی چیز کی طرف, یعنی جیسے پانی کا سیلاب آ جائے اس معنی میں آتا ہے, موج در موج چلنا. تو چرچا جس کا تم کرنے لگے تھے یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا, لفظی تو پھر ہوگا جس میں تم امڈ آئے تھے, یہی میں نے پھر کرے گا. بالکل لٹرل کریں تو پھر تو یہی میں نے بنے گا, ہاں تم جس میں تم بس سیلاب کی طرح آ گئے تھے, یعنی تو اس میں کی وجہ سے تمہیں عذاب پہنچتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایسی افواہ تھی جو سارے مدینے میں آنن فانن, اور افواہوں کا کیا آتا ہے, بس چلانے والے فوراً پھیلا دیتے ہیں. اس طلب کون ہو بے السنت, اس کیفیت کو بھی قرآن بنتا ہے کہ تم لے رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے, تلقا یا تلقا کسی کے منہ سے کوئی بات لینا, فتلقا آدم من ربہ کلمات, میں آپ نے پڑھا تھا, تو تلقا یا تلقا تلقن تلقی جسے کہتے ہیں, کسی کے منہ سے کوئی بات لینا. تلقونہ بالسنتکم, تم اس کو لے رہے تھے اپنی زبانوں سے, یعنی لے رہے تھے اپنی زبانوں پہ چڑھا رہے تھے. وتقولون بافواہکم, اور پھر تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے, ما لیس لکم بھی علم, وہ چیز جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا, یعنی سنی اور پھر بغیر علم و تحقیق کے آگے بات کر دی, یہی عفق کا معنی ہے. اور وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا, کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑی دلیل یہی کافی ہے کہ وہ ادھر بات سنے ادھر آگے کر دے, تحقیق نہ کرے. وتحسبونہ حینن, اور تم اس کو ایک معمولی چیز سمجھ رہے تھے, تحسبونہ اس ٹرانسمیشن کو, ادھر سنی ادھر آگے کر دی بات, حین آ چکا ہے واو نون سے پہلے بھی لفظ معمولی ہلکا, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز تھا، یعنی بہت بڑا گناہ تھا. واو حالیہ ہے. تو بعض دفعہ ہم کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہماری زبان ہمیں کہاں لے جائے گی، لیکن جب وہ حدیث یاد آتی ہے نا کہ وہ زبان کی وجہ سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بندے کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے، اسے پتہ ہی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا میں نے منہ سے نکالا، اور وہ آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا جاتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے اور اسے خیال ہی نہ ہو کہ میں نے کوئی بات کی، اور اس کا درجہ ایک دم بلند ہو جائے. یعنی زبان کی بات سے بھی آدمی گرتا اور ابھرتا ہے.
تو یہ دیکھیے نا کہ
یہ زبان کی کھیتیاں جس میں، ہاں وہ معاذ بن جبل کی حدیث میں وہ بھی آتا ہے کہ آپ نے زبان پکڑی اور کاش کا قابو کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ زبان پہ بھی پکڑے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ سکلت کو اموں کا، یعنی اس میں آتے ہیں کہ الا حسائد السنت وحل یکب الناس فی جہنم الا حسائد السنت محکم قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی کھیتی کی بنا پر ہی جائیں گے. توبہ. یہ آنکھ اور زبان بھی نہیں ہوتی تو بہتر تھا. ولولا سمعت موہ، اور ایسا کیوں نہ ہوا، پھر وہی معنی ہے کہ جب تم نے اس کو سنا، اس کو قل تم، تو تم نے یوں کیوں نہ کہا، یعنی کہتے یا کر لیں ترجمہ ہے تو ماضی، لیکن لولا کی وجہ سے. تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اس نے سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ، یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو یوں کہتے. ما یکون لنا، ہمارے لیے یہ کوئی حق نہیں ہے، ہمیں جائز نہیں ہے، ہمیں سزاوار نہیں ہے. ما یکون لنا، نہیں ہے بات ہمارے لیے، ان یہ کہ نتکلم بہذا، کہ ہم اس پر کلام کریں، اس پر بحث کریں. تکلم یتکلم، بات کرنا. نتکلم بہذا، اس کے بارے میں بات کریں. بے کا میں نے یہاں کے بارے میں، یا اس موضوع پر. سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، تو پاک ہے. یہاں کا سیدھا اللہ تعالیٰ کو خطاب میں ہے. سبحان اللہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں، بظاہر پچھلی عبارت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ عربوں کا جو ہے اس موقع پر، سبحان اللہ، سبحانہ کا، سبحانہ کا تو پاک ہے اے خدا. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بالکل سری بہتان ہے، پاک تو اللہ کی ذات ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، تم کو اللہ وعد کرتا ہے. وعظ یعظ ان تعودوا، یہ کہ تم لوٹو، یعنی ان لا تعودوا، اصل معنی ناوی یہ کرتے ہیں. یعظکم اللہ مخافتا ان تعودوا، اللہ تم کو وعد کرتا ہے اس بات کے خوف سے کہ کہیں پھر نہ وہی تم لوٹ آؤ. عاد یعود، لوٹ آؤ. اللہ تعودوا کر لیں، جیسے وہ اللہ تدلو میں ہے، لمثلی ہی اس قسم کی چیز کے لیے، یا کی طرف کے معنوں میں یہ لے آیا ہے، یا اردو میں کم از کم اس طرح ترجمہ کریں گے. آدھا الا و آدھا لے بھی ہو سکتا ہوگا عربی میں، آدھا الہ تو ہوتا ہے اس کی طرف لوٹا، تو آدھا لہو اس کی طرف لوٹا. یہاں قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوں بھی جائز ہوگا، لمثلی اس چیز کی طرف تم لوٹو. ابدن کبھی بھی، ابدن ہمیشہ منفی کے بعد آتا ہے عموماً، یعنی جب فیل پیچھے کوئی آ رہا ہو. یوں خالدین فیہا ابدا تو ہے نا، لیکن جب کہنا ہو کبھی بھی یہ نہ کرنا، تو یوں نہیں کہتے کہ کبھی بھی یہ ضرور کرنا. جب ضرور کا معنی ہو تو پھر ابدا نہیں آتا، اس لیے یہاں منفی کا معنی ہے کہ تم کبھی بھی ادھر نہ لوٹنا اس قسم کی چیز کی طرف. ان کنتم مومنین، اگر تم اہل ایمان ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور واضح کرتا ہے. بین یبین آ چکا ہے بار بار، اللہ فاعل ہے اس کا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، آیات مفعول ہے يُبَيِّنُكَ، اور اللہ آیات یا نشانیاں واضح کرتا ہے تمہارے لیے. آیات یہاں بمعنی احکام بھی ہو سکتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم اور حکیم ہے، علم و حکمت والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ، بے شک وہ لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں، اَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، اس بات کو کہ پھیل جائے بے حیائی. شَاعَ يَشِيعُ شیوعاً، پھیل جانا. اردو میں اشاعت، اشاع یشیو باب افعال سے اردو میں اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، پھیلانا. اور شاع یشیو، پھیل جانا یا پھیلنا. مادہ وہی شین یہ عین ہے، اسی سے وہ گروہ وغیرہ کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے، شیعہ وغیرہ کا بھی وہ ایک دوسرا معنی ہے. یہ کہ پھیل جائے یہ ضرب یضربو کے وزن پہ، با یبیو کے وزن پہ، انت شیعہ عین کی نصب، عین کی زبر نصب کی علامت ہے فعل میں، فاحشہ فائل ہے اس کا، تشیف فعل مؤنث آیا ہے، یہ کہ پھیل جائے بے حیائی فی الذین آمنو ایمان والوں میں، جو یہ چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم ان لوگوں کے لیے سخت دردناک سزا ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے حالانکہ تم نہیں جانتے، اس باو کو حالیہ لے سکتے ہیں۔ یہ کہ بے حیائی پھیلانا بڑا گناہ ہے، اس آیت میں مضمون تو بالکل واضح ہے، اور دنیا میں عذاب کا کیا صورت ہو، ہزاروں آدمی ہوں گے جن کو یہ عذاب شاید بظاہر ہمیں تو نہ نظر آئے کہ اس کو بے حیائی بھی پھیلاتا تھا، دنیا میں کوئی سزا میں بھی نہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ بیان کیا، یہ بات یوں ہی نہیں ہو سکتی، کوئی دنیاوی سزا بھی ایسی ان کو ملتی ہوگی، کیونکہ ہم ہر آدمی کے انڈیویجول حالات سے تو باخبر نہیں ہوتے کہ اس پہ کیا گزری تھی مرنے سے پہلے، تو شاید بعض دفعہ کوئی واقعہ عبرت بن جائے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہزاروں واقعات ہیں جو نہ کوئی اخبار میں آتے ہیں نہ نوٹس میں آتے ہیں، لوگ بڑے دکھ دے کے اور سزائیں بھگت کے مرتے ہیں مرنے سے پہلے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی شاید اس میں گنجائش ہو کہ دنیا میں ان کو سزا دینے کا کوئی قانون بنانا چاہیے اسلامی حکومت کو، لیکن یعنی یہ ایک استنباط ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن نے دو جرموں کی سزا کہی ہے کہ اس دنیا میں بھی ملے گی، ورنہ باقی تو آخرت ہے، یا یہ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہاں بھی مل جائے، ایک وہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم فی الحیاۃ، وہ جان ہاں اس میں یہ آیا ہے کہ وہ خزی فی الحیات دنیا والآخرہ، کتاب کے بعض پر عمل کرنا بعض پر عمل نہ کرنا، اور ایک اس میں آیا بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنا، باتیں تو دونوں ماشاءاللہ ہم میں موجود ہیں، اب دیکھیے بنے گا کیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وہی الفاظ آئے ہیں، وہاں بھی جواب جو ہے لولا کا معذوف ہے، یعنی پھر تم پر فوری گرفت بھی کر سکتا تھا۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ، انا اس وجہ سے آیا کہ ایک درمیان میں فعل ایسا معذوف ہے کہ جان لو کہ اس طرح کا، کہ بے شک اللہ رؤوف اور رحیم ہے۔
جہاں ایک کہاوت ہے ہمارے یہاں کے، جو شخص دنیا میں عذاب بدل کے جاتا ہے قیامت میں اس کا عذاب اس کا ہلکا ہو جائے گا، اس سے
اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو دنیاوی ایک تو ہے قانون کی سزا بھگتنا، کہ ساس میں قتل ہونا یا حد جاری ہونا، اس کے بارے میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ لکھا، اور وجہ یہ دی ہے کہ چونکہ اس کو دنیاوی سزا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا عادل اور رحیم بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جرم کی دو سزائیں ملیں، جب اللہ نے اس کی یہ سزا مقرر کی تو اس کو مل گئی، آگے نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس شخص کا اپنا ایٹیچیوڈ کیا تھا سزا ملتے وقت، اگر وہ سزا کے وقت بھی ہنس رہا تھا اور اس کو اس نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ میں نے کوئی برائی کی ہے، تو پھر تو اور نتیجے ہونے چاہیے، اور اگر اس سزا سے پہلے اس کے اندر کوئی شرمندگی اور ندامت ہوئی ہے تو اس ایٹیچیوڈ پہ منحصر ہونا چاہیے یہ کہ ویسے اللہ بہتر جانتا ہے، دنیاوی سزا تو بہرحال دنیاوی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، خطوہ خطا یختو خے تو واو کے معنی ہوتے ہیں قدم، قدم بڑھانا یا چلنا، تو اس سے خطوہ معنی ہوتا ہے دو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، قدموں پر یعنی نقش قدم جسے اردو میں ہم کہتے ہیں، اس کے قدموں پر نہ چلو، مراد ہے اس کے پیروی نہ کرو، خطوہ کی جمع خطوات ہے۔ اور ومیت تبع خطوات الشیطان، اور جو پیروی کرے گا یا جس نے کی، کیونکہ من شرطیہ ہے، فعل تو مجزوم ہے، ترجمہ مستقبل میں کر سکتے ہیں، جو کرے گا پیروی خطوات شیطان کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو بات یہ ہے کہ وہ تو، یہاں ہو کی ضمیر اس متبع کے لیے بھی شاید کرے تو پھر ہو تو سکتا ہے کہ وہ پیروی کرے گا تو وہ خود بھی عامر بالفحشاء والمنکر ہی ہو جائے گا، اگر انہو کی ضمیر متبع کے لیے لگا ہے، لیکن اکثر اس کو شیطان کے لیے گنا گیا ہے، تو جو شیطان کی پیروی کرے گا تو اسے معلوم رہے کہ شیطان تو فحشاء اور منکر کا ہی حکم دیتا ہے، اس میں ایک طرح سے اس اتباع کی طرف سے نفرت بھی دلائی گئی ہے، فحشاء اور منکر بے حیائی اور بری بات۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا، یہاں آگے چونکہ جواب آ رہا ہے اس لیے یہاں اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، تو ما زکا منکم من احد، نہ پاکیزگی حاصل کرتا تم میں سے کوئی ایک بھی. زکا یزکو ہوتا ہے، اور یہ لکھنا تو چاہیے زکاف الف سے، لیکن شاید والی بات ہے کہ یہ ڈکشنری میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر اس طرح زکا لکھا ہے تو پھر شاید یہ باب سامع سے آتا ہو، جیسے رضی یاردا بن جاتا ہے، زکی و یزکا ہو تو پھر زکا اس طرح سے یعنی، لیکن نہیں، پھر زکی یا ہونا چاہیے تھا، پھر زکا تو نہیں ہوتا، یہ تو ماضی تو اس طرح سے ہی بنا جیسے جو پچھلی واو ہے، اور مادہ تو یا ہی نہیں ہے، واوی ہے، تو واو الف میں بدلے. اب یہ پھر قرآن کا مخصوص جو ہے کہ رسم الخاتم کہیں تو وہ بات ہے. نہ پاکیزہ ہوا تم میں سے کوئی ایک بھی، یعنی نہ ہوگا، ولولا کے جواب کی وجہ سے یوں ترجمہ کریں گے، ابدن کبھی بھی تم میں سے کوئی پاکیزگی حاصل نہ کر سکتا یا نہ کرتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، یا پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. زکا یزکی تزکیہ تو عام لفظ ہے. اور چاہیے کہ قسمیں نہ کھا لیں تم سے صحاب فضیلت جو ہیں، اول الفضل فضل والے، بزرگی والے جو تم میں سے ہیں، وسعت اور گنجائش والے ہیں. یہ اولو کا مضاف الیہ فضل بھی ہے اور سعت بھی، تم میں سے جو فضل اور سعت والے ہیں. سعت وسع یسع سے ایک مصدر ہے، اور اس کے معنی گنجائش، مالی گنجائش کے معنی میں آتا ہے، اور سعت مال کے ضمن میں شاید آیا ہے قرآن کریم میں. تو جو تم میں سے، یہ بھی مال ہی کے معنی میں، وہ بدن کے معنی میں آیا ہے، بدن کی وسعت اور گنجائش. تو جو گنجائش اور فضل اور بزرگی والے ہیں تم میں سے، ولا یا تلے، چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائے. ولا یا تلے ویسے صیغہ واحد ہے، کیونکہ آگے فاعل آ رہا ہے نا، مذکور ہے، تو وہ واحد کا صیغہ ہے، اور یہ فعل نہیں غائب ہے. الا یالو جو آپ نے پڑھا ہے، الف لام واو مادہ، اس کو باب افتعال میں لے جائیں تو بنے گا اے تلا یا تلی، اے تلا یا اے تلا وا، پھر وہ اے تلا یا ہو جائے گا، اے تلا یا تلی کے معنی ہوتے ہیں قسم کھا لینا، اور خصوصاً کسی کام کے نہ کرنے کی، کرنے کی نہیں، عموماً کسی کام کے نہ کرنے کی قسم میں یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی کا قسم کھانے کا ایک باب افعال سے بھی آتا ہے، للذین یولون من نسائہم، آپ نے پڑھا تھا ایلا، وہ بھی اسی سے الف لام واو سے، آلا یولی ایلا ان، الف لام واو ہے کیسے بنی، یا یہ ہوتی یا واو ہوگی، یہ نہیں ہے. ویسے مادہ الف لام یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اور معنی ہوتے ہیں، وہ دمبے کی جو پیچھے چکی ہوتی ہے اس کے معنوں میں وہ بڑی ہو گئی وغیرہ. باب افعال سے معنی قسمیں کھانے کا ہی ہے، قسم کھانے کا ہی ہے، تقریباً یہی معنی، کسی کام کے نہ کرنے کی قسم، وہ بھی ہے للذین یولون من نسائہم، قریباً قسم کھانا اس میں بھی ہے، اس میں بھی معنی قسم کھانے کا، اپنے آپ کو قسم کھا کر کسی بات سے روک لینے کے معنی میں آتا ہے تقریباً. پھر اس لحاظ سے افعال اور افتعال کا معنی ایک ہی بنتا ہے، ایتلاون، یہ بنے گا ایتلاون، وہ بنا ایلاون. تو چاہیے کہ نہ کھائیں قسمیں تم میں سے جو بزرگی والے اور صاحب حیثیت ہیں، مال وغیرہ ہے ان کے پاس، اَن یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ دیں گے قریبی رشتہ داروں کو. لفظی ترجمہ دیکھیے، اَن یُؤْتُوا، آتا یُؤْتِی، کہ وہ دیں گے، یعنی اللہ یُؤْتُوا کے معنی میں یہاں آئے گا، کہ قسم کھا لے دینے کی، یعنی قسم کھا لے دینے سے رک رہنے کی، کیونکہ اطلاع کے معنی ہی ہوتے کسی چیز سے رک جانے کی قسم کھانا، تو اس بات سے رک جانے کی قسم نہ کھائیں کہ وہ دیں گے قریبی رشتہ داروں کو. والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مسکینوں اور مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ان کو کچھ دینے کی یہ قسم نہ کھا لے کہ اب ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے. یہ بات بظاہر عجیب ہے، دیکھیے کہ اور کوئی لفظ ہوتے ہیں، یہ اول القربہ والمساکین والمہاجرین یہ کیوں کہا گیا ہے، یہ بالکل اس پس منظر کے بغیر آج کو پوری طرح کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں اس وقت مسلمان تھے، مہاجر تھے، غریب بھی تھے، اور ان کی امداد وغیرہ ضروری تھی. اس پس منظر میں یہ بات ہوئی, اس کا پس منظر ہے. ولیاف میں بھی بیان کروں گا, بہرحال تفسیر ہمارا موضوع تو نہیں لیکن ہم پھر اس میں الجھ جاتے ہیں. ولیافو, ان کو چاہیے کہ عفو سے کام لیں. ولیصفحو, اور انہیں چاہیے کہ درگزر سے کام لیں. یہ بھی اسی اول الفضل اور السعہ کے لیے آیا ہے, جمع کا صیغہ کہ ان کو چاہیے. یہ آپ لام کا فعل امر کا صیغہ تو سمجھ ہی رہے ہیں کہ لیعفو لیصفحو تھا. الا تحبون, اب خطاب ہو گیا ہے. الا یحبون نہیں کہا, گویا کہ اب بات کسی خاص کی جا رہی تھی اشارے میں, اب سب مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے یغفر اللہ لکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے. اب یہ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کے ظاہری لفظوں کو دیکھیں تو ایک لحاظ سے کچھ پلے نہیں پڑتا نظر آتا. یہ کیا بات ہے, ادھر مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے کہ قسم نہ کھائیں مہاجروں اور غریبوں کو دینے کی اور درگزر سے کام لے, اور کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ غالباً مستح بن اساسہ بھی ابھی اساسہ ایسے ایک شخص ہے اور بدر میں بھی شامل ہوئے تھے, اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ کی شاید بہن بھانجے یا کچھ ایسے لگتے تھے, یعنی ان کے دور کے کچھ تھوڑے سے رشتے دار بھی تھے. ابوبکر کی خالہ کی طرف سے رشتے داری تھی. یہ بھی مسلمان تھے, مہاجر ہو گیا, ان کی حالت بڑی پتلی تھی. ابوبکر صدیق ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اول القربا وہ مہاجرین والے. اتفاق سے اس واقعہ عفق میں یہ بھی انوالو ہو گئے. انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی تو پھر آخر وہ دکھ ہوا حضرت ابوبکر صدیق کو. جس طرح سے واقعہ, مزے کی بات یہ کہ حضرت عائشہ کو کوئی نہیں پتا چلا کہ مدینے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. وہ بلکہ ایک رات باہر جاتی ہیں تو وہاں کہیں وہ ابو مستا یا مستا کہیں عائشہ پہ نام لکھا ہوگا, میرے خیال میں مستا بن ابھی اساسا شاید ہے نام, میم سین تو ہے تو ضرور ہے. تو وہاں کہیں پتہ نہیں ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اس مستا کی ماں اس کو کہتی ہے بیڑا غرق ہو جائے مستا کا. یہ کہتی ہیں خالہ کیا کہتی ہو, بدری صاحب بھی آئے اور تم اس کو یہ کہہ رہی ہو جیسے کوئی. انہوں نے کہا تو تجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا پھرتا. پھر وہاں سے حضرت عائشہ کو پتا چلا تھا کہ یہ کیا بات ہے. تو چونکہ یہ بھی اس میں قدرتی بات ہے, حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا, وہ جو امداد دیا کرتے تھے وہ بند کر دے, کچھ دیا کرتے تھے تو اس پہ کہتے ہیں سب. یعنی اب دیکھیے اس پس منظر میں دیکھیں تو آیت کا معنی کلیئر ہو جاتا ہے, پھر واضح ہو جاتا. پھر اس سے چاہے آپ اس کو جنرلائز کریں, اس سے کوئی عمومی نتیجہ نکالیں, کوئی سبق حاصل کریں, وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک وہ پس منظر نہ معلوم ہو, یہ آیت خود اپنے لفظوں میں بڑے عجیب ایک پزل سا معلوم ہوتی ہے کہ کیا تعلق ہے کہ چاہیے کہ قسمیں نہ کھائیں قریبی رشتہ داروں کو کوئی دینے کی, اور کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. پس منظر اسی لیے تفسیروں میں ضرور لکھا ہوتا ہے. اس کو شان نزول کہتے ہیں, اور واقعی کہیں کہیں شان نزول کے بغیر قطن کچھ کا نہیں پلے پڑتا. تو ضمناً وہ بھی چیز آ گئی. حالانکہ دیکھیے, یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے, اس میں ایک انڈیویجول سے مثلاً کوئی اعلی اخلاق کے یا اعلی جو سٹینڈرڈ ہے اسلام کا اس سے ذرا خلاف ورزی ہو گیا, اس کو بھی ذکر کر ڈالا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ادھر وہ بات ہے کہ سنی سنائی بات آگے نہ چلایا کرو, وہ بھی معاشرے کے حق میں بری ہے, اس سے بھی منع کیا. وہ تو ہے کسی برائی میں انوالو ہونا, یہ ہے کسی بڑے اونچے درجے سے کے حصول سے رہ جانا. تو معاشرے کی جو ہے نا تشکیل میں کیا کیا پہلو سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ یہ گھٹیا باتیں نہیں ہونی چاہیے, ان اونچی باتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, سب کچھ ہی آ گیا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, بے شک وہ لوگ جو کہ ان عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. یرمون کا معنی ہی بنتا ہے بدی کا الزام لگانا, رما یرمی کا معنی تو بڑا ہے اپنے پتھر مارنا, لیکن یہ معنی بھی ہے. المحصنات پاک باز عورتوں کو, یہ سب مفعول آ رہے ہیں اور صفت موصوف ہیں سارے. الغافلات جو بے خبر ہیں, یعنی انہیں پتہ ہی نہیں بدی کیا چیز ہوتی ہے یا اپنے ان کے بارے میں کیا چیز کہی جا رہی ہے, انہیں بھی نہیں معلوم. تو یہ غافلات چالاک کے مقابلے پر لفظ آتا ہے, وہ اتنی چالاک بھی نہیں ہے, تو بالکل بے خبر ہے. المؤمنات اور پھر اہل ایمان ہیں, ان پر جو الزام لگاتے ہیں بدی کا, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان پر تو دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی یا کی جائے گی, کیونکہ اس میں شرط کا معنی الذین میں موجود ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا. یوم تشہد, یہ قیامت کا ذکر آگے آ گیا، کیونکہ یوم اذکر سے متعلق نہیں ہے، عذاب عظیم سے متعلق ہے، ان کو بڑا عذاب ہوگا اس دن، جب کہ یوم ظرف اسی کا ہے، تشہد علیہم ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، شاہد لہو اس کے حق میں گواہی دی، وشاہد علیہ اس کے خلاف گواہی دی، تشہد علیہم گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم و ایدیہم و ارجلہم ان کی زبانیں بھی، ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاؤں بھی، یہ تشہد و فعل مؤنث آیا کیونکہ اس کے فاعل جو ہے جمع مکسر ہے، اور ایدیہم پہ غور کیجئے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہاں اگر نصب ہوتی تو ایدیہم ہو سکتا تھا، السنتہم ارجلہم کا رفع تو ظاہر ہے، ایدیہم کی رفع اسی طرح سے ہی رہتی ہے، رفع اور جار میں یہی رہتا ہے جمع اس کی، بما کانوا یعملون اس چیز کے سبب سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یوم اذی یوفیہم اللہ یہ دن وہ ہوگا جب کہ، یوم اذن اور میم کی زبر آئی ہے اسی یوم پر ایک طرح کا عطف ہے، یعنی وہ دن ہوگا جب کہ، یوفیہم اللہ پورا پورا دے گا ان کو اللہ، وفا یوفی پورا پورا دینا، دینہم الحق ان کی ٹھیک ٹھیک جزا، یہاں دین جزا کے معنی میں ہے، جیسے مالک یوم الدین ہے، ان کا دین نہیں ان کی جزا یا سزا جو بھی کہیں وہ دے گا، الحق جو برحق ہوگی، ویعلمون اور وہ جان جائیں گے، یعنی یوم اذی یعلمون وہ اس دن جان جائیں گے کہ ان اللہ هو الحق المبین کہ بے شک اللہ تعالی ہی واضح حق ہے یا ظاہر حق ہے اس کے کام ہی، الخبیثات للخبیثین بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، والطیبات للطیبین پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ ایک اصول ہے، لیکن یہ کہ ضرور ایسا ہی ہوگا کوئی قاعدہ کلیہ یوں تو نہیں ہے، اسی لیے پھر تفسیر والے اس میں کرتے ہیں کہ عام ٹرینڈ یہی ہوگا کہ صاف ظاہر ہے جو برا آدمی ہے تو کسی بری عورت کو ہی تلاش کرے گا یا اس کے ہتھے لگے گی تو وہی، اور اسی طرح سے عورت شکار کرے گی تو برے کو ہی اور نیک کو پسند کرے گا، یہ کہ ضرور نیک کی بیوی نیک ہی ہو اور بد کی بیوی بد ہو یہ لازمی نہیں ہے، لیکن اور جہاں تک تعلق ہے وہ طیب کو ڈھونڈے گا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز والی بات ہے، اور اس طرح سے یہ بات کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں خاص طور پر کہ طیب کے لیے طیب عورت، اس طرح سے بات کی، اور پھر یہ آخری آیت آئی اولئک مبرؤون مما یقولون وہ سب بری کیے گئے ہیں ان چیزوں سے جو وہ لوگ کہتے ہیں، برأ یبرئ کسی کو بری قرار دینا، اور تبرأ یتبرأ کا معنی ہوتا کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ کہنا وہ، اور جو شیعوں کا تبرأ ہے وہ اس طرح سے ہے، اور یہ برأ یبرئ کسی کو بری قرار دینا، بے گناہ قرار دینا، تو اس طرح سے مبرئن بے گناہ قرار دینے والا، مبرئن جس کو بے گناہ قرار دیا گیا وہ مبرئن ہیں، وہ بے گناہ قرار دیے گئے ہیں یا دیے جاتے ہیں جیسے عدالت کرے فیصلہ، مما یقولون ان باتوں سے جو کہ وہ لوگ یعنی افق والے کہتے ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لیے بڑی مغفرت اور رزق کریم ہوگا یا ہے، یہ آیت ہے جسے حضرت عائشہ کے ذہن میں پھر وہ آئی، اور یہ مہینہ بھر تقریبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصے پریشان بھی رہے تھے، اس کے بعد وہ ان کے گھر ہی وہ تھے کہ وہی نازل ہوئی تھی، شاید ابو بکر کے گھر میں کیونکہ اس وقت وہ باپ کے گھر تھی، یہ تو ہے واقعہ عفق، اس پہ تقریباً دو رکوع آئے ہیں سمجھیے، اور اس ضمن میں یہ بیان ہوا ہے، اب اس کے بعد بعض احکام ہیں اور اس پہ مرحوم مولانا مودودی صاحب نے بھی اچھا لکھا ہے، اور بعض تفسیروں والوں نے بھی کہ معاشرے کے جو جنسی زندگی کے بارے میں پریکاشنز وغیرہ ہیں اب وہ احکام اس کا موضوع بن گئے ہیں، کیونکہ واقعی ایک ایسا تھا، تو یہ اب احکام ہیں آگے معاشرتی، اور خاص طور پر جن کا تعلق وہ معاشرتی احکام جن کا کسی طرح سے جس میں انوالو انسان کا سیکشوئل پہلو بھی ہو سکتا ہے کسی طرح سے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتن ایسے گھروں میں داخل نہ ہو، بیوتن غیر بیوتکم ان گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہے. یوں ترجمہ ہوتا سکتا ہے لا تدخلوا بیوتن، یا یہ ترجمہ ہوگا کچھ ایسے، لا تدخلوا البیوت نہیں کہا، بہرحال لا تدخلوا بیوتن نہ داخل ہو وہ ایسے گھروں میں، یا بعض گھروں میں غیر بیوتکم کا پھر ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے سوائے اپنے گھروں کے، جو آگے حکم آ رہا ہے حتی تستان سے، یعنی اس حکم کے بغیر بیوتن کچھ گھروں میں، جس سے مراد غالباً دوسروں کے گھر یا نکرہ آ گیا ہے. اور یہ کہ بیوتن کی صفت ہو غیر بیوتکم، یہ بھی ہو سکتا ہے بیوتن کو نکرہ موصوفہ مانے اور غیر بیوتکم اس کا یعنی بالکل صفت آ جائے، اسی لیے نسب میں آیا غیر کے رے، ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہے، یوں ترجمہ ہو جائے تو بھی گنجائش موجود ہے کہ غیرہ اس کا بدل مانے یا صفت مانے. بدل مانے تو ترجمہ ہوگا نہ داخل ہو ایسے گھروں میں جو کہ تمہارے گھروں کے سوا ہے، یا نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا گھروں میں، حتی تستانسو جب تک کہ تم، اب اس کا ترجمہ عموماً کیا گیا ہے اجازت حاصل کرنا، استانس یستانس الف نون سین سے آیا لفظی معنی تو انس پیدا کرنا، استانس انس چاہنا، انس پیدا کرنا، اس سے پھر یہ اجازت کا معنی یوں بنتا ہے کہ گویا کے ملنے اور جو ملنے آیا ہے ان کے درمیان ایک انس یا واقفیت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح سے اجازت لینے سے، اس لیے یہ شاید استانسا آیا ہے. آنسا یونسو، آنس انی آنس تو نارا، میں آگ پاتا ہوں، وہ بھی مادہ یہی ہے اور انس میں نے واقفیت ہونا یا اس معنی سے لیا گیا ہے. بہرحال یہ کلیئر ہے استانسا یستانسو انس چاہنا، اور پھر اس کا معنی اجازت چاہنا، یعنی ملاقات کی باہمی جو انس کی ایک باعث بنتی ہے اس کی طلب کرنا، باہمی انس کی طلب کرنا، یوں کہہ لیجئے باب استفال، پھر اس کے معنی اجازت کے بنتے ہیں. وتسلموا علی اہلھا، اور تم سلام کہو اس کے رہنے والوں پر. اہلھا ہا کی ضمیر بیوت کے لیے ہے، سلم یسلم علی کے ساتھ آئے تو سلام کہنا، سلامتی بھیجنا، تو تم اجازت جب تک نہ لے لو، حتیٰ کے بعد ان انڈرسٹوڈ ہوتا، حتیٰ ان تستانسوا وان تسلموا علی اہلھا، اجازت اور سلام کے بغیر گویا کہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. پھر اس میں حدیث میں مختلف طریقے اور بتائے گئے ہیں واقعات کی اجازت سے کیا مراد ہوتا ہے، مثلا آج کل تو گھنٹیاں ونٹیاں بن گئی ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ آواز و آواز دینے کی بات تھی. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت اس طرح پکڑو، تذکرون وہی تو پھر کر آیا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم ان میں نہ پاؤ کسی کو، فِيهَا کی ضمیر وہی بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ، جو تمہارے گھر نہیں ہے دوسروں کے گھر، اس میں اگر کسی کو تم نہ پاؤ، تَجِدُوا کا أَحَدًا مفعول ہے، فیہا دوسرے مفعول کا بدل بھی ایک طرح سے ہو گیا ہے، اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، مکان خالی ہو یا اندر کوئی نہ ہو، فلا تدخلوها، پس تم اس میں نہ داخل ہونا. ممکن ہے کہ دروازہ کھلا ہو، اور ابتدائی درجوں میں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ گاؤں وغیرہ میں مکان کھلا چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں یہ کچھ، تو فلا تدخلوها، تم اس میں نہ داخل ہو، حتی یوزن لکم، جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، خالی میں بھی نہ داخل ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جائیے، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. أَزْكَى افعل و تفضیل ہے اسی زے کا واو سے، یہ زیادہ پاکیزگی، ذہنی پاکیزگی یا ہر طرح کی پاکیزگی مراد ہے، گویا کہ غصے میں آنے کے بجائے یہی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ایک آدمی اندر ہو، کہتا اندر نہ آنا جی، تو اب اس پہ کوئی کہے واہ مجھے روک دیا ہے، تو بس سچویشن میں تو بالکل الٹا کمار بند ہوگا یہ کہنا کہ مجھے روک کیوں دیا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو. ایک یہ حکم اس پہ آیا ہے، اور ضمناً پھر دیکھیے کہ چونکہ جو اپنے گھر نہیں ہیں ان کے علاوہ دوسروں میں داخل ہونے سے منع کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا تو اس کو کہیں قانونی پہلو ہے کہ بالکل قانون اس قسم کی تشریح چاہتا ہے، یا وہ لوگ اس طرح قرآن پہ لفظی عمل کرتے تھے کہ بعض دفعہ پھر انہیں سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ مراد نہیں ہے، تو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں میں نہ داخل ہو، اور کوئی نہ ہو تو واپس آ جاؤ، تو پھر پبلک پلیسز بھی تو یہی پوزیشن تھی, تو اس کا آگے حکم آ رہا ہے لیسا علیکم جناحن, تم پر کوئی گرفت اس بارے میں نہیں ہے, ان جناحن ان یا فی ان, کیونکہ جناح کے بعد فی کا لفظ عموماً ہوتا ہے, لیسا علیکم جناحن فی ان تدخلو, یعنی فی انڈرسٹوڈ ہے, محذوف ہے, تم پر کوئی گرفت نہیں اس بارے میں کہ تم داخل ہو بیوتن غیر مسکونت, گھروں میں جو کہ رہائش والے نہیں ہیں. یہ یہاں کلیئر ہو گیا کہ یہ غیر مسکونہ اور غیر بیوتکم, یہ بیوتن کی صفت ہی بن سکتا ہے, یا بدل بنا لے مسکونہ جس میں سکونت اختیار کی گئی اور رہائش ہو, غیر مسکونت جو کہ غیر مسکون ہے, مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی آدمی نہیں رہتا, بلکہ یہ کہ وہ عام جسے ریزیڈینشل کہتے ہیں وہ نہیں ہے. فیہا متاع لکم, اس میں تمہارے لیے کچھ سامان ہے, اس میں دکانیں منڈی وغیرہ سرائے ہوٹل یہ سب شامل ہو جاتے ہیں تیرے اس طرح سے. واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, ابدا یبدی ابدان بے دال واو سے, اور تکتمون قتم یکتمون جو تم چھپاتے ہو. تو ایک تو یہ گھروں میں داخل ہونے کا حکم, پھر آگے ہے قل للمومنین یغضوا من ابصارہم, کہہ دیجئے آپ مومن مردوں سے کہ وہ اپنی آنکھوں میں سے نیچا رکھا کرے. غض یغض کا معنی تو نیچا کرنا ہوتا ہے, اصل میں نیچا رکھنا, غین داد دعا واد, خصوصاً آواز کے بارے میں بھی یہ آتا ہے, آگے سورۃ لقمان میں آئے گا واغض من صوتک, ہاں وہی وہ بھی یہی ورب ہے غض یغض. یہاں یغض قل فعل امر ہے, اس کا جواب آیا یغض مجزوم ہوا ہے, یغضون کا نون گر گیا ہے, کہہ دے مومنوں سے تو وہ رکھیں گے, یوں لفظی ترجمہ تو یوں بڑھنا چاہیے کہ وہ رکھے, تاکہ وہ رکھے ہوتا تو لے یغضو ہونا چاہیے تھا, یہ جواب جزم مجزوم ہے جواب امر سے, تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے تو کہہ دے مومنوں کو تو وہ رکھیں گے, یعنی تیرا حکم ہوگا تو وہ یہ کریں گے, اور اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ وہ ان کو یہ کہے کہ وہ کرے, ایک طریقہ ہے امر کا. من ابصارہم یغضوا ابصارہم نہیں کہا, من آیا اور وہاں بھی صورت میں آیا وغضض من صوتک, یہ من کس بات کا ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ بیان کا ہے, یعنی یا بعض کہتے ہیں کہ بالکل آنکھیں تو نیچے نہیں رکھنی ہوتی, مواقع ہوتے ہیں, اس لیے من تبعیض کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ بعض دفعہ یہ آنکھ اوپر اٹھانی بھی پڑتی ہے, تو عام حالات میں یعنی وہ اپنی آنکھ نیچے رکھے, پوشند چھپا لیں تو نہیں, اس کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا کہ چشم پوشی کریں, نہیں وہ میں نے نہیں, اپنی آنکھیں نیچی رکھیں باہر, اور اس نیچی رکھنے کی پھر وضاحت بھی انہوں نے کی ہے کہ پھر حدیث میں آتا ہے نا واضح طور پر کہ پہلی نظر معاف ہوتی ہے, پھر دوسری جو ولنگلی ڈالی جاتی ہے تو وہ زنا کے درجے میں آتی ہے, اس طرح سے یغضوا من ابصارہم کو حدیثیں کلیئر کرتی ہیں. ویحفظوا فروجہم, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اصل بات تو وہ ہے, یہ پہلی بات ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, کیونکہ زنا کے جو اقدامات ہیں ان میں آنکھ کو بہرحال پہلا درجہ حاصل ہوتا ہے. ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے, افل التفضیل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو کچھ وہ کرتے پھرتے ہیں, صنع یصنع کرنا کے معنوں میں ہی آتا ہے. اصل تو وہی ہے, سچی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شریعت نے جو حکم دیا وہ اگر اس کا برقع اگر اس کا پرپز سرو کرتا ہے تو اچھا, ورنہ الٹا خراب ہوگا, اور اگر برقع کو اس لیے دیکھنا ہے کہ ہم چاہے جس کو دیکھتے رہیں تو وہ تو اصل پردہ تو آنکھوں کا ہی ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی شکل ظاہری بھی کچھ چونکہ قرآن میں احکام آئے ہیں
جس پر پڑھنی
ہے, ہاں تو وہ کسی حد تک تو وہ اس کو بھی آبزرو کرنا پڑتا ہے نا, ورنہ پردہ تو آنکھوں کا ہی ہے. اور پھر یہ کہ یہ یہودوں کے مین کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے نا کہ بالکل آنکھیں نیچے کر کے کسی بس میں ہی جا گھسے, یہ بھی نہیں کہا گیا, وہ تو یہود ابصاروں میں خاص پرپز کے لیے ہے, یہ بھی ہاں. تو یہ جو مین آیا ہے نا یہ ایک خاص مقصد کے لیے گویا کہ بیان کا ہے کہ جس مقصد کے لیے آنکھیں نیچے رکھنی, یہ نہیں میں نے کہ نیچے رکھے. وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن, اور وہی حکم عورت مومن کے لیے بعد میں آیا ہے, اور مومن عورتوں سے کہے کہ وہ بھی تو تو وہ بھی مومن عورتوں سے کہے تو وہ رکھیں گی, اور ہے امر کے معنوں میں یا غدودنا, یہ ادغام ٹوٹ کے آتا ہے مؤنث جمع کے صیغے میں, من ابصارہن, یہاں بھی ہے ان اپنی آنکھوں سے. عورت کا اور مرد کا یہاں تک تو حکم برابر ہے. عورت کا اب آگے ویحفظن فروجہن تک بھی دونوں کا ہے کہ اپنے عزت کی حفاظت کرے. ولا یبدین زینتہن, اور وہ نہ کریں اپنی ظاہر زینت کو, ابدا یبدی ابدا ان ظاہر کرنا. اور یہ لا یبدین مضارے کا صیغہ ہے, لیکن یہ نہیں, یہ غائب ہے. جمع مؤنث غائب میں جب وہ فعل نہیں ہوگا تو مضارے تو وہی کا وہی رہے گا, اس لیے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل دراصل فعل امر غائب ہے. چاہیے کہ وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت, زینت مفعول ہے, الا ما ظہر منہا, سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہے. یہ الا ما ظہر منہا میں پھر بہت کچھ تفسیر کی گئی ہے, وہ ظاہر کیا ہے جو ظاہر ہو جائے, یعنی جس کو چھپایا نہ جا سکے یا بے اختیاری میں ظاہر ہو جائے, یہ مراد ہے یا کیا ہے. اس میں جسم کی بناوٹ شامل ہے, لباس شامل ہے, زیور شامل ہے, کس طرح سے, یہ پھر بہرحال مودودی صاحب نے بھی اچھا لکھا, اور کبھی دیکھ لے تو ول یذر ابن بخمرین. وہ پہلا بات ہے کہ زینت, زینت عورت کی زینت سے کیا مراد ہے, لباس یا جسم کی ساخت, دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن زینت عموماً ظاہری جو ہو جسم کی خوبصورتی یا بناوٹ کے لیے غالباً زینت کا لفظ نہیں آ سکتا, پھر لباس وغیرہ یا زیورات ہی مراد ہوں گے, لینا تو وہ چاہیے. ول یذر ابن بخمرین, اور چاہیے کہ وہ مارے رہیں اپنے دوپٹے.
خمر زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو اس میں سکڑا رہتا ہے, زیور کے مقامات
وہ یوں کیا نا کہ زینت سے مراد جسمانی ساخت نہیں ہو سکتی, جو جسمانی حسن یا کوئی چیز ہے اس کو زینت نہیں کہا جاتا. زینت تو وہ ہے جو اوپر سے سجانے والی چیز ہے, وہ لباس بھی ہے, زیورات بھی ہیں, جو بھی ہے. اور زینت کو ظاہر نہ کریں یعنی زیور نہ دکھائیں, مراد ہے زیور والی جگہ نہ دکھائیں. اگر زیور ویسے اتار کے دکھا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی عرض نہ ہوا نا, اس لیے انہوں نے مفہوم یہ لیا نا کہ زیور پہننے کی جگہ نہ دکھائیں, یعنی جہاں زیور پہن رکھا ہے گردن میں ہے یا جس جگہ ہے وہ مراد ہوئی, ورنہ صرف زینت اگر زیور ہیں یا کپڑے الگ اترے ہوئے تو کسی کو دکھانا وہ تو ممانعت نہیں ہے نا, ہے تو وہ بھی زینت.
اعتبار سے تو یہ کان تک جو ہے وہ پردے کی
صورت میں آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, کان میں زیور ہے تو نہیں دکھانے چاہیے, کان میں زیور ہے اور کوئی چیز جھمکے وغیرہ تو وہ دکھائے تو وہ تو وہ اسی میں آ جائے گا, اس کو بھی چھپانا چاہیے. میک اپ بھی تو کلیئر تھی نا, اس میں اگر میک اپ ہے تو پھر تو چہرہ بھی چھپانا چاہیے. یہ چہرے کے حق میں وہ میک اپ کو کبھی جائز نہیں قرار دیتے کہ چہرہ کھلا رہے. زینت بارہ لباس, خذو زینتکم عند کل مسجد, لباس اور ان چیزوں کو زینت کہا گیا ہے. زانت عقود حماسہ میں ایک شعر ہے کہ ہار جو ہے نا, تخیل ہے شاعر کا, ہار پہنی ہوئی تھی محبوبہ اس کی, تو وہ کہتا ہے کہ ہار نے اس کو اتنا نہیں سجایا جتنا اس نے پہننے کے ہار کو سجا دیا ہے. وہ شعر کہیں میرے پاس لکھا ہوا, میں جب پڑھا تھا تو وہ زمانہ تھا ہمارا اس زمانے کا, بڑے اچھے شعر اس طرح سے آ جاتے ہیں. ہاں تو ول یذر ابن بخمرہن, اور اپنے دوپٹے مارے رہے. خمر جمع ہے خمار کی, جو ان کو بیچاروں کو خمر خمار, یاد رکھیے خمر کا معنی ڈھانپنے کا ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ خمر شراب کو بھی اس لیے کہتے ہیں ضمناً آتا ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے, واللہ اعلم درست ہو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ خمر یا خموروں کا ایک معنی ڈھانپنا بھی ہوتا ہے, اور اس طرح سے خمار عورت کے دوپٹے یا چادر کو کہا جاتا ہے, اور اس کی جمع ہے خمر. غرب یا غربو کے بعد بے آتا ہے, غربت بے خمار, اس نے اپنا دوپٹہ لیا. اچھا تو وہ مارے رہے اپنے دوپٹے, علا جیوب ہننا اپنی جیبوں پر, جیوب جیب کی جمع ہے, اور جیب اصل کہتے ہیں جہاں گردن اور سینہ ملتا ہے, یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کو جیب کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں تو جیب آ گیا لفظ, عربی میں لفظ جیب ہی ہے. تو یہ جیوب, ہاں اس کی جمع جنب کی جیسے جنوب آتی ہے, جیوب آئی ہے. تو اپنے گریبانوں پر ہی ترجمہ اس کا فارسی کا بہترین ہے، گریبانوں پر دوپٹہ مارے رہے، اور اس سے مراد ہے سینے کا اوپر کا حصہ ڈھانپ پہ رکھے. اور آج کل تو یہی انہوں نے سوچ لیا ہے کہ وہ صرف اسی حصے تک ہی رہتا ہے. ہاں جی، یہ محاورہ تو ہوتا ہے لیکن وہ گردن کا حصہ جہاں بٹن لگتا ہے اوپر والا وہ جگہ ڈھپی رہتا. ہمارے دوست مرحوم کہا کرتے تھے ابو بکر غزنوی، کہ وہ سورت مسد میں آتا ہے نا کہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، وہ ایندھن اٹھانے والے، وہ کہتے تھے آج کل بالوں کا فیشن ایسے ہو گیا کہ جیسے گٹھڑی اٹھا رکھی ہے. بعض بعض ہوتے ہیں بالوں کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں، اور جی دیا حبل میں مسد اس دوپٹے کو کہتے تھے. آج کل عورتیں لیتی ہیں، اس کی گردن میں رسی ہوگی. ولا یبدین زینتہن، اور چاہیے کہ وہ اپنی زینت نہ دکھائیں. اب یہ زینت سے لباس زیورات یقیناً سارے مراد ہیں، الا لبعولتہن، مگر یہ اجازت ہے ان کے سامنے یعنی زینت کے اظہار کی بھی. اور یہ سب محرم رشتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اصطلاح میں بعولت، بال کی جمع ہے بعولتن، بال کی جمع آتی ہے بعولتن، مکسر جمع یوں ہے. تو بعولتہن خاوند، آبائہن باپ، آبائے بعولتہن خامدوں کے باپ یعنی سسر، ابنائہن ان کے بیٹے، او اپنے بیٹے یعنی چاہے اس خامد سے ہو چاہے پچھلے سے ہو، او ابنائے بعولتہن یا ان کے خامدوں کے بیٹے. وہ ہو سکتا ہے کہ اسی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے ہو، لیکن چونکہ وہ محرم تو ہو جاتی ہے نا عورت، جس عورت سے ایک آدمی شادی کرے تو اس کے بیٹے پر وہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، قرآن میں آیا ہے. تو او آبائہن یا اپنے باپ جو عورتوں کے ہوں، او آبائے بعولتہن یا جو ان کے، نہیں یہاں آیا تھا او اخوانہن یا ان کے بھائی، ابناء بعولتہن کے بعد آیا تھا اخوانہن ان عورتوں کے بھائی ہوں، او بنی اخوانہن یا ان کے بھتیجے ہوں، بھائیوں کے بیٹے بنی اخوانہن، او بنی اخواتہن یا ان کے بھانجے ہوں بہنوں کے بیٹے، او نسائہن یا ان کی اپنی عورتیں ہوں. یہ ہن سے مراد پھر مفسرین نے لیا مسلمان عورتیں، اور اس سے کہا کہ غیر مسلم عورت سے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے سامنے بھی زینت ظاہر نہ کی جائے. اس میں پھر بہت سے مسئلے ضمناً چل پڑتے ہیں. مدینہ میں ایک شاید ہجڑا تھا یا کوئی، تو اس کی عادت یہ تھی کہ وہ عورتیں دیکھتا تھا نا، گھروں میں جاتا تھا تو دوسری جگہ ایسے چسکے لے لے کر عورتوں کے حسن کی کہانیاں بیان کرتا تھا کہ عجیب. وہ تو اس کو شاید گھروں میں داخل ہونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا لوگوں کے گھر. اس طرح سے بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر اس میں ضمناً مسائل آتے ہیں کہ کسی عورت کے حسن کا بیان وغیرہ، یہ بھی غلط ہے. تو غیر مسلم عورت کو اس وجہ سے کہ شاید وہ دشمن ثابت ہو، لیکن بعض لوگ اس کو لٹرلی لیتے ہیں کہ بالکل غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہی کیا جائے، اور اس کو بہرحال پردہ جو بھی ہو مانا ہو، اگر چہرہ چھپانے کا نہیں ہے تو زینت تو نہ دکھائی جائے، وہ تو اس میں آئے گی. اور بعض تو اس کو اتنا لٹرلی لیتے ہیں، غالباً شاہ جہان کے بعد کا واقعہ، ایک مغل شہزادی تھی، شاہ جہان کے بعد کا واقعہ ہی آئے کہ اس زمانے میں انگریز یہاں آنے لگے تھے نا، پہلی دفعہ اکبر کے زمانے میں آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی جب بنی ہے پھر سفیر وغیرہ بھی الزبتھ کی طرف سے یہاں آئے، اور ڈپلومیٹک لوگ آتے رہتے تھے، تو ڈاکٹر بھی آنے لگے تھے. تو ایک لیڈی ڈاکٹر اور اس کا خاوند برطانیہ سے آئے ہوئے تھے دلی میں، دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے. تو مغل شہزادی تھی کوئی، اس کے سینے پر کوئی یہاں پھوڑا تھا، کینسر ہوگا یا کیا ہوگا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا عام علاج. تو کسی نے کہا کہ ان ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیں، وہ تو لیڈی ڈاکٹر ہے اس کو ہی کم از کم دکھا دیں. تو اس شہزادی نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ غیر مسلم کو میں تو نہیں دکھاؤں گی اپنا، یعنی غیر مسلم عورت کو بھی دکھانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ فقہی مسئلہ چونکہ یہ ہے، اور اس کو طبیب کے لیے اجازت ہے، پھر اس عورت کو صاحب عظیمت کہیں یا جاہل کہیں، جو کچھ کہیں، جو کچھ کہیں آپ دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس نے، مولانا علم الدین سالک اس کا ذکر سنایا کرتے تھے کہ اس عورت نے انکار کر دیا تھا. او ما ملکت ایمانہن یا جو ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، اور اس سے مراد لونڈی غلام ہیں، ان کے سامنے بھی یہ کیفیت جو ہے یعنی جائز ہوگی زینت کا اظہار. ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ جو تابع رہتے والے لوگ ہیں. یہاں تابعین وہ اصطلاح نہیں ہے, تابعین اور تبع تابعین صحابیوں والے, وہ اصطلاح بعد میں بنی اور وہ اس میں سے واتبعوہم بإحسان سے بنی تھی. یہاں تابع کا معنی ہے جو کہ ماتحت ہے آدمی, یعنی کھانا وہاں گھر میں کھاتا ہے یا نوکر ووکر, اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. اور ان نوکروں خادموں میں سے بھی جو گھر کے افراد ہیں اور اس پر ڈیپینڈ کرنے والے ہیں وہی تابع ہوں گے. تو ان کی بھی شرط یہ ہے غیر اولی الاربا, وہ اولی الاربا کے سوا ہوں. غیر تابعین آیا ہے نا, وہ پچھلی لے کی وجہ سے جر میں لبولتہن, یہ سب مجرور ہو رہے ہیں نا, نصب نہیں ہے تابعین کی, اس لیے اس کی صفت یا بدل غیر کے رے کی بھی زیر ہے. جیسے اوپر غیر بیوتکم آیا تھا, یہاں غیر اولی الاربا. اور اولی الاربا, اربا الف رے بے, اس کے ایک معنی عقل و دانش کے بھی ہوتے ہیں اور خواہش کے بھی ہوتے ہیں, یہ دو معنی تو اس لفظ کے کلیئر ہیں, خواہش اور حاجت اور ضرورت. اور اسی ارب بمعنی خواہش اور ضرورت سے بنا تھا معارب, معربا, اور ولی فیہا معارب اخرى, میرے اس میں اور بھی میرے لیے ضرورتیں اور حاجتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا وہ ارب سے انہی معنوں میں ہے. تو جو صاحب حاجت, اور یہاں حاجت اور ضرورت سے مراد جو ہے جنسی قسم کی مراد ہے, ورنہ محتاج روٹی کے تو ہیں یا کپڑے کے تو ہیں. تو یہاں اربا سے مراد جو ڈیزائر یا خواہش ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے, اور یہ قرآن کریم نے اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا لیکن اس طریقے پر بیان کیا کہ بات سمجھی جائے. من الرجال, مردوں میں سے, ان پر بھی, تو کیونکہ عورتوں پر تو نسائہن میں حکم آ ہی گیا تھا, ان میں تو یہ ہوگا, تو ایسے لوگ بھی. پھر اس میں کون آتے ہیں کون نہیں آتے, اپنا ڈرائیور اس میں آتا ہے یا نہیں آتا, اور اپنا نوکر اس میں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ آج کل کی ہماری سوسائٹی کے مسئلے, ان کو کیسے اپلائی کریں, کس میں خطرہ ہے کچھ. بہرحال کسی اچھی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ماڈرن ہو, شاید اسلائی صاحب نے بھی خوب لکھا ہوگا, مودودی صاحب نے بھی اس پہ بہت کچھ اچھا لکھا ہے اردو تفسیروں میں, تو زیادہ ڈیٹیل میں یہ تو بزرگی گئے ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا ان بچوں سے بھی, یعنی یہ زینت ان پہ ظاہر کرنے میں بھی کوئی نقصان نہیں یا حرج نہیں, گرفت نہیں ہے, استثناء ہے. ویسے یہ نہیں کہا کہ گرفت نہیں ہے, لیکن ان پر اجازت کی صورت آتی ہے. طفل الذین, یہاں بھی وہی دیکھیں, طفل واحد اور الذین صفت اس کی جمع ہونا چاہیے تھا. اب الاطفال الذین, تو یہ ہر طفل کے معنوں میں لے کر واحد کا استعمال ہے. جیسے آیا تھا ثم یخرجکم طفلا, تم کو نکالتا ہے لڑکا ہوتے ہوئے, یعنی لڑکے ہوتے ہوئے. وقت یہ نہیں ہے, ویسے بعض لفظ ہیں کہ وہ واحد جمع کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. فل واحد بھی ہے جمع بھی ہے, سامر واحد بھی ہے جمع بھی ہے, حاج واحد بھی ہے جمع بھی ہے. طفل کے بارے میں یہ تو کہیں نہیں پڑا کہ یہ طفل واحد اور جمع دونوں پر استعمال ہوتا ہے, ہے واحد ہی, لیکن یہاں جمع کے معنوں میں ضمناً آیا ہے الف لام لگ کر. یا وہ بچے جو کہ الذین لم یظہروا علی, ظہرا علی کے معنی لفظی تو ہیں چڑھ گیا اوپر, یا ظاہر ہوا کسی چیز کے اوپر, نمودار ہوا کسی چیز کے اوپر, غالب آنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. ظہرا علی, اظہرا غالب کرنا, ظہرا علی کسی چیز پر غالب ہو گیا, جیسے وہ آتا ہے فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, پھر وہ غالب ہو گئے. تو جو غالب آ گیا کے معنوں میں پھر, یعنی جن کو علم ہو گیا عورات النساء کا, عورات عورت کی جمع ہے, عورت عربی میں چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے, عین واورے ہی اس کا مادہ ہے, اور عورت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کا وہ حصہ جو انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے جو کسی دشمن کے حملے کے لیے یا خطرے کے لیے ایکسپوزڈ ہو. یار اس کے لیے انگریزی میں ویک پوائنٹ ہی سمجھ لیجیے, انگریزی میں ایک اس کے لیے بڑا عمدہ لفظ ہے ذہن سے اس وقت اتر رہا ہے, یعنی دفاع میں مثلا, ہاں ولنریبل, انگریزی میں ایک لفظ ہے ولنریبل, کہ وہ حصے کو اصل میں عورت کہتے ہیں. چنانچہ اس میں صورت احزاب میں آگے آئے گا کہ وہ کہتے تھے کہ اس دفاع میں ہمارے گھر جو ہے وہ ولنریبل پوزیشن میں, وہاں حملہ ہو سکتا ہے جی, ہاں وما ہی اب عورا. تو اصل میں تو وہ چیز ہے, عربی شعروں میں جب وہ لڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں تو دشمن کے جہاں سے نیزہ لگ سکتا ہے وہ حصہ کہ یہ چیز ہے جہاں سے ہم تاک کے مارے تو اس کو نقصان، اس کو اس کا عورہ کہا گیا. ان معنوں میں عورت کا لفظی معنی تو ہے ایسی چیز جہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہو یا جو کسی کی کمزوری کا کمزور حصہ ہو. تو ان معنوں میں عورات النساء اشارہ کیا گیا ہے ان کے آزائے جنسی کی طرف. عورات سے مراد صرف آزائے جنسی نہیں ہے کہ انہوں عورتوں کو ننگا دیکھا یا مردوں کو، وہ نہیں مراد، بلکہ وہ عورتوں کی جو باتیں ہیں یوں کہہ لیجئے اردو میں، ان کا ابھی کوئی انہیں پتا نہیں ہے، یعنی جنسی امور کا ابھی بچوں کو نہیں پتا اتنے چھوٹی عمر کے کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں. یہ ایج کب تک ہوتی ہے؟ یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں نفسیات والوں کے، اور وہ ایڈولیسنس جسے کہتے ہیں وہ کب سے شروع ہوتی ہے کس وقت، بہرحال اس سے پہلے پہلے کی بات یہ کہ ہے. تو ان بچوں کے پر بھی یہ حکم ہوگا، ولا یا غریب نب ارجلہن، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو نہ مارے. غربہ بے مارنا کے ایک خاص معنی میں، یعنی زور سے رکھنا، ارجلہن اپنے ٹانگوں یا پاؤں کو نہ مارے، لے یو علما اس طرح سے کہ جانا جائے، مجہول کا صیغہ ہے، ما یخفینا من زینتہن وہ چیز جانی جائے. یہ ما یعلم کا نائب فاعل ہے، یا رفع میں سمجھا جائے گا محلت، جو کہ وہ چھپائے ہوئے ہیں. اخفا یخفی، یخفینا وہ عورتیں چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے، یہاں بھی زینت سے مراد زیورات ہی آتا ہے، کہ وہ زیورات نہ معلوم. کیوں کہ پاؤں کی حرکت سے کون سی زینت، کپڑا تو نہیں. تو پھر اس میں مفسرین نے یہی لیا کہ پاؤں میں بعض زیورات پہنے جاتے تھے، عام نارمل بھی بعض قوموں میں رواج ہوتا ہے، یہ پازیب ہے مثلا چاندی کی ہوتی ہے عموماً، لیکن بعض ہر وقت ہی پہنتے، 24 گھنٹے بعض جگہ رواج ہے علاقوں میں، شاید عرب میں بھی ایسا رواج ہوتا ہو، کچھ بعید نہیں ہے. یہ ہمارے جو اوڈ ووڈ ہوتے ہیں یا راجستھان کے، عموماً ہر وقت ہی پہنے رہتے ہیں. تو یوکفین دیکھیے، بات تو جو وہ چھپاتی ہے اپنی زینت سے، وہ پاؤں کی حرکت سے، پاؤں کی حرکت سے ظاہر ہونے والی زینت وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اتنا بات تو قرآن سے معلوم ہو گئی نا کہ پاؤں کی حرکت ایسی نہ ہو کہ وہ چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو. بات تو پھر وہی آواز کی اور زیور کی بنتی ہے. اب خوشبو کو لے تو وہ پاؤں کے ساتھ اس کا کوئی نہیں تعلق، وہ ویسے حدیث میں ہے، خوشبو بھی منع کی گئی ہے کہ عورت اس طرح سے لگا کے غیر محرموں میں جائے تو اس کا. کسی اور نے کوئی معنی لیا، میرے پاس مجھے میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ پاؤں مارنے سے ظاہر ہونے والی زینت، تو پھر وہی خلخال وغیرہ جو زیورات ان کے ہوتے تھے، عربی میں انہیں خلخال ہی زیادہ لکھا گیا ہے، وہ ہمارے پازیب کی قسم کی چیز ہوتی تھی. اس سے پھر ضمناً بات وہ مسائل میرے خیال میں قرآن مجید تک کے بھی آتے ہیں کہ گھر میں عورت سریلی آواز سے، اونچی آواز سے قرآن بھی نہ پڑھے، یعنی عورت کی آواز بھی ایک باعث فتنہ ہو سکتی ہے، خود عورت کے لیے بھی وہ خطرناک بات ہو سکتی ہے، جو وہ آگے آئے گا 22 پارے میں کہ فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، کہ بات اس طرح سے لچک کے ساتھ نہ کرو کہ وہ سمجھے کہ یہ تو کچھ غیر سیریس ہو رہی ہے. تو یہاں زیور کا ہی معنی کیا گیا. تو یہ آیتیں اپنے مضمون میں بالکل کلیئر ہیں، اور اس پہ شرائط وغیرہ جو ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو سنت کے منکر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، تو ان کی مجلسوں میں بھی پھر یہ ساری باتوں کے خلاف ورزی ہوتی ہے. وہ طبقہ ہی ایسا ہے جو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم تو حدیث کے منکر ہیں. چلو بھائی، حدیث کا انکار کرو، ان آیتوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ گلبرگ اور شادمان اور یہ جو ہماری اوپر کی سوسائٹی ہے، جو اکثر فیشن بن گیا منکر سنت ہونا، تو ان باتوں پر کہاں عمل ہوتا ہے؟ چلو قرآن پر ہی عمل کر کے دکھا دو. ہاں جی، ہاں قرآن ہی پر تو کرو. ہاں جی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب جھکو اے مومنوں. یہ اس میں ایک خاص بات رسم الخط کی ہے کہ یہاں ایوہا ایک واحد مقام ہے جہاں اس طرح لکھا گیا ہے، ورنہ ایوہا ہے الف ہا سے لکھا جاتا ہے، یہاں اس طرح سے لکھا گیا ہے تو اسی طرح سے چلا آتا ہے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم یوں فلاح پاؤ. نہیں نہیں سب سے لمبی روایت مدائنت تھی سورت البقرہ والے، یا سورت مزمل کا آخری رکوع بھی تقریباً ایک آیت ہی بنتی ہے، وہ بھی ایک صفحہ ہے، لیکن میرے خیال میں آیت مدائنت اس سے بھی لمبی ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو، ان کا یون کے ہو نکاح کر دینا کسی کو، نہ کہا یون کے ہو کا مانا تھا نکاح کرو، اگر نکاح کرو ہوتا نا تو پھر ہوتا ون کے ہو، ہوتا وہ بھی ذرا بھیا غریبو ہے، تو بنے گا ون کے ہو، فرق اتنا پڑے گا کہ باب افعال سے لائیں تو الف پڑا جا رہا ہے، اور باب ضربا سے ہو تو پھر بنتا ون کے ہو، نکاح کرو، اب یہ ہے و ان کے ہو، اور تم نکاح کر دو، یعنی نکاح میں دے دو، شاہ صاحب نے کیا یہی ہے ب نکاح بے دہیت، نکاح میں دے دو، یعنی ان کا آگے نکاح کر دو. الایاما، ایاما کا منکم تم میں سے جو ہیں، ایاما ایم ان کی جمع ہے، مادہ اس کا الف یہ میم ہے، اور آما یعیم بنے گا اس کا غرا بھیا غریبوں سے، کیونکہ ایاما کا بن جائے گا آما، اور یا ایم یعیم نہیں، الف یہ میم آما یا ہاں آما یعیم ہی ہونا چاہیے کیونکہ حمزہ پہلے آئے گا، غرابا یا غریبو آیاما یا یمو، یا یمو کا یعیم ہی بنے گا، تو اس طرح سے یہ تو اس کا مظہر ہے، با یبیو کی طرح ہی بن جاتا ہے، درمیان میں یا ہی آتا ہے نا، اور اس سے اسم صفت ایک ہے ایمن، یعنی آئمن نہیں اس کا نائب فائل، فائل اس میں سے یہ نہیں استعمال ہوتا، بلکہ ایمن ہونا تو چاہیے آئمن، فائل ان کے وزن پہ، تو اس کے معنی ہیں بغیر میاں یا بیوی کے ہونا، یعنی ایم وہ مرد یا عورت ہے جس کی بیوی یا خاوند نہیں ہے، چاہے وہ بیوہ یا رنڈوا ہو گیا ہے، یا چاہے سرے سے شادی نہیں ہوئی، سپنسٹر ہے، بیچلر ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اس میں آتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ بیچلر ہوتا ہے شاید، اور ہمارے اب تو سب کی شادی ہو گئی، فوجیوں کا ایک گروپ تھا، پھر پانچ چھ دوست تھے ہمارے، لڑکا بھی اس میں تھا، تو وہ باقیوں کی شادی ہو گئی، ایک رہ گیا، تو وہ اس کو کہتے تھے بیچلر ان چیف.